الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم ہم اس وقت ایک کارگزاری کی مجلس میں جمع ہوئے ہیں. قرآن مجید کے بعد ہمارے مذہب میں جس کتاب کا درجہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کی ہوئی کتاب الجامع الصحیح جس کو ہم سب بخاری شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں, جس سرزمین پر یہ کتاب لکھی گئی ترتیب دی گئی سہائے ستہ میں سے دوسری کتاب ترمذی شریف, وہ جس علاقے میں جس شہر میں لکھی گئی ترتیب دی گئی اس علاقے کے سفر کی یہ کارگزاری ہے. شوال المکرم میں یعنی اس سال 1434 ہجری شوال کے مہینے میں دوسری تاریخ کو مطابق 10 اگست 2013 کو یہ سفر شروع ہوا ہے. سفر کے سلسلے میں کہ یہ سب علاقے بخارا علاقے بخارا سمرقند ترمیز یہ سب اس وقت ازبکستان نامی ملک کے احاطے میں آتے ہیں. اس ملک کی ویزا کے سلسلے میں تقریباً شعبان کا مہینہ اور رمضان کا کچھ حصہ 1.5-2 مہینے اس کی ویزا کی تب و دو میں خرچ ہوئے تھے. بڑی مشکل مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ویزا حاصل ہوا. اولا سفر میں حضرت مفتی صاحب دامن برکاتہم العالیہ اور بندے ناصر اور ساتھ میں ہمارے دو ساتھی اس دمن سے حاجی ساجد میمن کا اور ایک اور ساتھی جن کا پاسپورٹ ویزا میں گیا ہوا تھا حاجی شوکت قریشی مرحوم، لیکن تقدیر کی بات کے دس رمضان کو ختم قرآن کی مجلس سے واپسی میں کار کے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا، اور برطانیہ سے ایک ہمارے مخلص دوست حاجی عابد اقبال صاحب، یہ حضرات اس سفر کے لیے تھے. رمضان کے دوسرے عشرے میں ہمارے مخدوم اور ہمارے حضرت فقیر الامت نور اللہ عمر فرحو کے جانشین حضرت مولانا ابراہیم پانڈو صاحب دامن برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب بانڈی پورہ والے اور حضرت مولانا محمود صاحب سکھر والے، یہ حضرات کا بھی سفر کے اندر ساتھ میں شریک ہونے کی بات آئی. میں نے ان حضرات سے پہلے سے عرض کیا، حضرت کا فون آیا میرے وشارم سے کہ یہ حضرات کا بھی ارادہ ہے. میں نے کہا حضرت ڈیڑھ مہینے سے ہم لوگ ویزا کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، تب جا کے ویزا مشکل سے لگا ہے، اب 15 دن کے اندر ان کا ویزا لگانا، آپ ان سے یہ کہیں کہ دعا کریں ہم کوشش کرتے ہیں. اللہ کے مقدر لیکن واقعی ایک کرامت کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ عید جمعہ کے دن بھی جمعرات کی صبح میں بمشکل اپروول موفا ازبیکستان سے آ سکا، اور ازبیکستان ایمبیسی جو دلی میں ہے وہ دوپہر میں 1 بجے کے بعد کوئی ویزا کا کام نہیں کرتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ تقدیر کی بات تھی کہ شام کو 5 بجے ان تینوں بزرگوں کا ویزا لگا، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل و کرم کا معاملہ تھا. سب حضرات حیران تھے کہ ایمبیسی کے اوقات کے علاوہ شام کو 5 بجے ویزا لگنا، پھر ویزا لگنے کے بعد دوسرا اہم مرحلہ تھا ٹکٹ کا. اللہ کے فضل و کرم سے ان تین حضرات کے ٹکٹ بھی ہو گئے، اور سنیچر کے دن یعنی 2 شوال کو یہ سفر الحمدللہ شروع ہوا. سورت ایئرپورٹ سے ہم تین حضرات حضرت مفتی صاحب دامن برکاتہم العالیہ اور بھائی حاجی ساجد میمن صاحب اور محمود، ہم تینوں حضرات یہاں سے دلی گئے، اور دلی سے رات 3 بجے ازبیکستان ایئر لائن کا طیارہ آتا ہے، ہوائی جہاز آتا ہے، اس کے ذریعے سے سفر شروع ہوا. ہمارے جو ٹور کے آرگنائزر ازبیکستان میں تھے بھائی عبدالرحمن جو اصل ازبیک ہے، انہوں نے ہم کو یہ بتلایا تھا کہ آپ سب حضرات کوئی مذہبی کتاب ساتھ میں نہ لائیں، یہاں پر بہت سختی ہوتی ہے، کتابوں کو ڈسٹبین میں ڈال دیں گے، اور آپ حضرات کوئی تبلیغی جماعت میں آئے ہیں یا دینی سلسلے میں آئے ہیں، ایسی کوئی بات بھی ایئرپورٹ پر نہ کریں ورنہ آپ لوگوں کی تفتیش اور جانچ پڑتال بہت زیادہ ہو جائے گی، اس طرح ہم کو کہا گیا تھا. اس سے ہمارے ذہن کے اوپر ایک خوف اور ڈر کی کیفیت تھی کہ پتا نہیں کیسا ماحول ہوگا، جبکہ ایسے ایسے ہم کو ڈرایا گیا ہے کہ یہاں بڑا بے دینی کا ماحول ہے. جب ہم دلی سے ہوائی جہاز میں بیٹھے اور رن وے کے اوپر ہوائی جہاز پہنچا ہے تو 2 ازبیکستان کے مسلمان جو اس ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے، میں نے ان کو اپنے آنکھ سے دیکھا کہ ان دونوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. اس سے میرے دل میں یہ بات آئی کہ الحمدللہ یہ ازبیکستان کے مسلمان بھائی ہیں، لیکن ہوائی جہاز اڑنے سے پہلے انہوں نے دعا کا اہتمام کیا، اس سے دل کے اوپر ایک اچھا اثر آیا. ہوائی جہاز 2 ملکوں کی سرحد سے پار کرتے ہوئے، پاکستان اور افغانستان کو پار کرتے ہوئے، ازبیکستان کی سرحد میں داخل ہوا. فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، ہم نے درخواست کی تو پہلے تو اسٹاف نے منع کر دیا کہ نماز کے اندر بھی ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے. پھر منت و سماجت کی تو انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھنے کی اجازت دی. جب ہم نے نماز فجر کی حواجات میں پڑھنا شروع کی تو دیکھا کہ ایک ازبک عورت وہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے سامنے والی سیٹ کے اوپر تیمم کر کے اس نے اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھے بیٹھے اس نے بھی فجر کی نماز ادا کی. اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ الحمدللہ اس قدر وہاں کے سختی کے ماحول میں بھی ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ دین رمق باقی ہے. صبح 7 بجے ہمارا ہوائی جہاز تاشکند ایئرپورٹ کے اوپر پہنچا ہے. ہم اترے, وہاں کی کاروائیاں آنے میں جانے میں دونوں وقت پر بہت مشکل ہیں. بڑے مشکل کاروائی کے مراحل ہم پار کرتے ہوئے جب لگیج والے حصے پر پہنچے جہاں سے سامان لینا ہوتا ہے, تو سامان کو لے جانے کے لیے ٹرالی کی ضرورت پڑتی ہے ایئرپورٹ پر, تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ 3000 یہاں کے مقامی روپے پر ٹرالی ملے گی. تو اس سے ہم لوگ ڈر گئے کہ 3000 روپے کی ایک ٹرالی ملے گی. وہاں کی جو کرنسی ہے اس میں کرنسی اس کو سومو کہا جاتا ہے. لیکن پھر ہمیں حساب سے اندازہ ہوا کہ $1 کے 2200 ازبکستان کے سومو آتے ہیں, اس قدر کرنسی کا فرق ہے. اور بعض جگہوں پر 2400 تک بھی ہم کو ملے ہیں, 2200 سے 2400 تک. پھر ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے تو جن کے ساتھ وہاں ہمارا معاملہ ہوا تھا ان کا ایک نمائندہ بڑی گاڑی لے کر کے ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ چکا تھا. ایک دن پہلے اگلے رات کو برطانیہ سے جو ہمارے ساتھی آنے والے تھے حاجی عابد صاحب وہ پہنچ چکے تھے. ہم لوگ سب گاڑی میں سوار ہوئے اور ایک ہوٹل پر پہنچے, وہاں جا کر کے ناشتہ کیا, ناشتے کے بعد کچھ آرام کیا, اور آرام کے بعد یہ مشورہ ہوا کہ آج کن کن جگہوں کی زیارت کے لیے جانا ہے. یہ پہلا دن ہے اتوار کا دن, 3 شوال ہے اور 11 اگست ہے. آپ دن کی ترتیب سے تمام جگہوں کو سمجھتے جائیں تو انشاءاللہ بہت آسانی رہیں گی, کیونکہ سنیچر کی شام کو ہمارے یہاں سے روانگی ہوئی تھی. اتوار کو الگ صبح 11 اگست کو ہم تاشکند پہنچے. وہاں ہم کو ایک بات سن کر کے حیرانی بھی ہوئی اور ایک نئی بات ہمارے علم کے اندر آئی کہ ہم جو آج تک اپنی کتابوں کے اندر سنتے رہے ہیں شاش صاحب اصول شاشی, تو تاشکند ہی کا پرانا نام شاش ہے. قدیم زمانے میں اس کو شاش کہتے ہیں اور آج کل اس کو تاشکند کہا جاتا ہے. یہ ازبکستان کی راجدھانی ہے, کیپیٹل ہے, دارالحکومت ہے. وہاں ہم لوگ پہنچے تھے. ہمارے ٹور کے آرگنائزر نے, ان کا نام جو بڑے اصل ذمہ دار تھے, ان کا نام بھائی عبدالرحمان ہے, جو وہاں کے بہت ہی مالدار آدمی بھی ہیں اور بڑی سیاسی ان کی دسترس بھی ہے. ان کے ذریعے سے بہت سارے ہمارے کام کاج اللہ کے فضل و کرم سے آسان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آج کی زیارت کے اندر سب سے پہلے آپ کو حضرت امام جانا ہے. تو پہلے سفر میں جانے سے پہلے پیر ذوالفقار صاحب کی کتاب تا تھا کہ بخارا و سمرکند, لاہور سے تا تھا کہ بخارا و سمرکند وہ پڑھی ہوئی تھی. اس لیے جگہ اور جگہوں کے مطابق اور گوگل کے ذریعے سے بھی ان تمام جگہوں کی معلومات پہلے سے ہم حاصل کر چکے تھے, اس لیے کچھ کچھ معلومات ہمارے ذہن کے اندر اجمالی طور پر موجود تھی. یہاں ایک بنیادی بات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ازبکستان یہ ان 15 ملکوں میں سے ایک ملک ہے جس کو رشیا نے ظالمانہ جابرانہ طور پر اپنے قبضے میں لے لیا تھا, اور کمیونسٹوں کی حکومت وہاں سالہ سال تک رہی. تقریباً 80 سال تک کمیونسٹوں نے ان 15 ملکوں کو غلام بنایا. جب ان ملکوں کے اندر کمیونزم آیا تو کمیونزم نے آ کر کے سب سے پہلے اسلام کو مٹانے کی زبردست محنت کی, اور اسی محنت کا ایک حصہ یہ تھا کہ انہوں نے ان 15 ملک اس میں ازبکستان بھی آ جاتا ہے، تاجکستان بھی آتا ہے، کرگستان بھی آتا ہے، ان تمام ملکوں کی مساجد کو انہوں نے بہت بے حرمتی سے کام لیا. وہاں جا کر کے ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے مساجد کے اندر گھوڑے اور گدھے باندھنا شروع کیے اور مساجد کو استبل بنا دیا. بہت سی مسجدوں کو انہوں نے ویئر ہاؤس بنایا، یعنی جس کے اندر مال کو بھرا جائے، گودام بنایا گیا. بہت سی مسجدوں کے اوپر باقاعدہ منزلیں چڑھا دی گئی، دوسرا فلور، تیسرا فلور، تاکہ مسجد کی مسجد ہونے کی شناخت اور پہچان باقی نہ رہے. یہ سب کام کمیونسٹ نے کیا اور اس کو رہائش کے انداز کے اندر تبدیل کر دی گئی. مدارس سب کے سب بند کر دیے گئے، یا تو اس کو اسکولوں کے اندر تبدیل کر دیا گیا. قرآن مجید کی تعلیم پر پابندی لگا دی گئی. غرض یہ کہ جتنی بھی اسلامی چیزیں ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر کمیونسٹ نے سختی کے ساتھ پابندی لگا دی. بھائی عبد الرحمان نے ملاقات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک عجیب بات بتائی کہ الحمدللہ ہمارے ان ملکوں کو جو آزادی نصیب ہوئی وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزادی نصیب ہوئی. آزادی کے لیے نہ ہم کو کوئی جلوس اور ریلیاں نکالنی پڑی، نہ کوئی مسلح جدوجہد کرنی پڑی. 1991 کے اندر ہمارا ملک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزاد ہوا اور آزادی ہم کو نصیب ہوئی. ہم نے پوچھا کہ یہ جو ہم حضرت امام جا رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ مختصر بات ہمارے سامنے آئے، تو انہوں نے کہا کہ الامام کمپلیکس جانا ہے. پھر ہم نے کہا کہ اب ان سے زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں، جگہ کے اوپر جا کر کے ہی دیکھیں گے کہ وہاں کیا کیا چیزیں دیکھنے کی ہیں. وہاں جب ہم پہنچے تو بتایا گیا کہ اس ملک کے اندر دستور یہ ہے کہ جہاں مسجد بھی ہو اور مسجد کے ساتھ کسی بڑے بزرگ کی قبر ہو تو اس کو یہ خاص، پھر اس مزار کے اوپر جو گنبد بنا ہوا ہے اس کے چاروں طرف جو احاطہ ہے ہم اس احاطے کے اندر داخل ہوئے. ایک طرف مسجد ہے، ہم سیدھے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب پہنچے. یہ مزار جو ہے اس کے اوپر ایک گنبد ہے اور گنبد کے ساتھ زمین سے تھوڑی اونچائی کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بنا ہوا ہے اور وہاں پر لوگ آتے ہیں. یہاں پر ایثار ثواب کا نیا طریقہ دینا، پورے ازبکستان کے اندر ایثار ثواب کا وہ طریقہ کہ وہاں جو مجاور ہوتے ہیں دو آیت پڑھتے ہیں پھر دعا ہوتی ہے. یہاں پر جو مجاور تھے دو مجاور تھے، دونوں صحیح بخاری کی پہلی اور آخری حدیث کی تلاوت کرتے اور تلاوت کرنے کے بعد وہ ایثار ثواب اور دعا کرتے. اس طرح مردوں اور عورتوں کی بھیڑ آ رہی ہے. ہم لوگ وہاں پہنچ کر کے ایک طرف چھاؤں میں ترپائیوں کے اوپر بیٹھ گئے. ہم کو پتا چلا کہ یہ جو اوپر مزار نظر آ رہا ہے یہ تو صرف اوپر اس کی نظیر ہے، اصل مزار تو نیچے تہخانے کے اندر ہے. کچھ مختصر کوشش کے بعد، دبنے دبانے کے سلسلے کے بعد ہم کو اجازت مل گئی اور الحمدللہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جس تہخانے کے اندر ہے اس کے اندر جانے کا اللہ سبحان و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا. بس میں آپ کو اس منظر کو الفاظ کے اندر میں بیان نہیں کر سکتا. جیسے ہی ہم تہخانے میں داخل ہوئے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اندر، چھوٹا سا تنگ تہخانہ، خدا پاک کی قسم انوار کی بارش ہو رہی ہے، انوار برس رہے ہیں. اور جیسے ہی ہم داخل ہوئے سب کے دل دھڑکنے اور کانپنے لگے. سب سے پہلا جملہ مولانا رحمت اللہ صاحب کی زبان سے زور سے ہی نکلا، یہ وہ عظیم انسان ہے جس کا تمام انسانیت کے اوپر احسان عظیم ہے. ہم سب وہاں پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد حضرت دامت رضا گرم نے، حضرت مفتی صاحب نے صحیح بخاری شریف کی تلاوت شروع کی. سب سے پہلے جب سند پڑی ہے اور سند کے اندر جب اس جملے کے اوپر پہنچے اس کا ندیل متصر امام الرمام الحافظ الحجہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ محمد ابن اسماعیل، تو سب کی رونے کے اندر چیخیں نکل گئی. سب دھاڑے مار مار کر کے رونے لگے. پھر حضرت نے بخاری شریف کی عبارت پڑھنا شروع کی باپ, اور جو ہے پہلی آیت سے پہلی حدیث آپ نے تلاوت کی, سب کے سب ساتھی دھاڑے مار مار کر کے رو رہے تھے. حدیث کی تلاوت کے بعد حضرت نے پور سوچ پور کے دعا شروع کروائی, اور اس دعا کے اندر سب جی بھر بھر کر کے دھاڑے مار مار کر کے رو رہے تھے, اور خاص طور پر بہت ساری چیزیں مانگی. اس میں اللہ تعالیٰ سے ایک بات یہ کہی دعا میں, اے اللہ جس سرزمین سے ساری دنیا کو علوم اور معرفت کی دولت نصیب ہوئی, اے اللہ آج یہ سرزمین علم معرفت اور ایمان کے ہدایت سے بھی آتی ہے, اے اللہ تو پھر وہ چیز دکھلا دے کہ پھر یہاں کے مدارس مساجد آباد ہو جائے, اور قال اللہ اور قال رسول کی صدائے پھر سے یہاں پر گونجنے لگے. سب روتے روتے دعا کے اندر مشغول تھے, اور ہمارا جو اندر داخل ہونے کا وقت تھا وہ پورا ہوا, ہم باہر نکلے پھر سے تالا لگ گیا. واقعہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر حاضری کہ واقعی ان اللہ کے بزرگ مجھے کا بندوں کی کرامت تھی, ورنہ ہر کسی کے لیے وہ دروازہ کھلتا نہیں ہے. الحمدللہ وہ دروازہ بھی کھل گیا, ہم وہاں بیٹھ کر کے جو ہے ہم نے دعا بھی کی, اور بخاری شریف کی تلاوت بھی ہوئی, دعا بھی ہوئی. وہاں سے نکل کر کے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے سامنے کافی دیر تک بیٹھے رہے, ذکر تلاوت کرتے رہے, ایثار ثواب کرتے رہے. ایک اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا, پڑوسی ملک کے کچھ لوگ بھی وہاں پر جمع ہو گئے. پھر وہاں سے چل کر کے ہم لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بالکل پڑوس میں ایک مسجد ہے وہاں پر پہنچے. وہاں جانے کے بعد نماز ادا کی, مولانا رحمت اللہ صاحب نے دھیرے سے حضرت سے درخواست کی, حضرت آپ کی جو عالی سند ہو اس عالی سند سے اس موقع پر ہم سب کو اجازت دیں. تو مسلسل بالاولیت والی حدیث وغیرہ پڑھ کر کے پھر اس مسجد میں بیٹھ کر کے حضرت نے سب کو اس عالی سند سے اجازت مرحمت فرمائی, اور وہاں پر بھی بہت سارے لوگ ملنے والے آ گئے, جمع ہو گئے. اتنے میں اطلاع دی گئی کہ اس مسجد بخاری کے جو امام ہیں وہ امام آپ سب حضرات کو دعوت دے رہے ہیں, آپ سب کو ملنا چاہتے ہیں. ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ ان کو کیسے اطلاع ہوئی اور کیسے وہ ہم کو بلا رہے ہیں. اس درمیان کچھ سی آئی ڈی کے لوگ بھی آ گئے, جیسے اس لیے جلدی جلدی مجمع ہم ختم کر کے باہر نکلے. مسجد کے باہر آپ حیرت میں پڑیں گے, ایک نوجوان لڑکی, لگتا ایسا تھا کہ نہایت کسی کالج کی لڑکی ہوگی, ایک دم ماڈرن انداز کے ادھورے نام کی باریک کپڑے پہنی ہوئی, دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہو رہی تھی. لیکن وہ مسجد کے دروازے پر جتنی چپلیں تھیں وہ تمام چپلوں کو وہ سیدھا کر رہی تھی اور سلام کر رہی تھی. یہ منظر دیکھ کر کے دل میں ہوا ہے اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت تو کچھ نہ کچھ باقی ہے, خدا کرے کہ یہ سب سیاسی اور حکومتی پابندیاں ختم ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ایمان کی بہار دوبارہ آ سکتی ہے. تو وہاں کتابوں میں بھی پڑھا تھا کہ سامنے ایک بڑا میوزیم ہے, جلدی جلدی ہم وہ میوزیم دیکھنے کے لیے گئے. تو اس میں قرآن مجید کے بہت سارے مختلف نسخے تھے جو دنیا کے مختلف مسلم ملکوں کے بادشاہوں اور پریسیڈنٹ اور وزیر اعلیٰ کے بھیجے ہوئے کہ فلاں ملک سے نسخہ آیا, فلاں ملک سے نسخہ آیا. جب وہ تمام نسخے ہم دیکھ رہے تھے تو ایک عجیب بات جو ہوئی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک کے اندر قرآن مجید کے نسخے بھی نانی رہے, بہت ہی چند نسخے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں, اور وہ نسخے بھی پڑھنے کو نہیں, لوگوں کو بیچاروں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے. مرد اور جوان بوڑھے بچے وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگاتے ہیں, چومتے ہیں, بوسا دیتے ہیں, پھر اپنی آنکھ سے لگاتے ہیں, بس اس سے زیادہ اور کچھ وہ نہیں کرتے. ان بیچاروں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے, پر صرف چومنے چاٹنے کی حد تک وہ سلسلہ باقی رہتا ہے. بالکل قرآن مجید کی تعلیم کا کوئی ماحول وہاں پر نہیں, نہ کوئی مکتب, نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی انفرادی قرآن کریم کی تعلیم کا ماحول ہے. وہاں پر کعبۃ اللہ کے خلاف کا ایک ٹکڑا بھی ہے جو سعودی حکومت نے اعزازت وہاں پر بھیجا ہے, وہ بھی لگا ہوا ہے. سارے قرآن مجید کے نسخے دیکھے، وہاں گنبد خضرا، روزہ مبارک، اس کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں۔ آپ کو میں کیا بات بتاؤں، ہمارے یہاں گھر گھر میں گنبد خضرا کی تصویریں ہوتی ہے، مواجہ شریف کی تصویریں ہوتی ہیں، وہاں یہ چیزیں بھی نادر سمجھی جاتی ہیں۔ جہاں مواجہ شریف اور جال مبارک کی تصویر تھی، بہت سی ازبکستان کی عورتیں اور مرد بھیڑ لگا کر کے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، وہ پوچھ رہے تھے۔ تو ان کو انگریزی میں بتایا گیا کہ یہ مواجہ شریف ہے، تو پوچھے کیا مواجہ شریف ہوتی ہے۔ جب ان کو سمجھایا گیا تو وہ مارے خوشی کے، یعنی ان کو کوئی عجیب خوشی حاصل ہو، فوراً اپنے موبائل میں اس کی تصویر لے رہے ہیں کہ اچھا یہ وہ مبارک جا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے۔ یہ بات آ کر کے جب میں نے حضرت کو سنائی، سب کو رونا آ گیا کہ اے اللہ، آج جہاں بخاری، امام بخاری آرام فرما رہے، وہاں لوگوں کو مواجہ شریف، گنبد خضرا اور روزہ مبارک، اس سے بھی لوگوں کو واقفیت نہیں اور لوگوں کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اے اللہ، اسلام آج اپنوں کے اندر کیسا اجنبی ہوا ہے۔ پھر جو وہاں کی مسجد کے امام صاحب تھے، ہم ان کے کمرے کے اندر ملنے کے لیے پہنچے، تو ان کا اندر کمرہ تھا، باہر جو استقبالیہ کمرہ تھا وہاں بیٹھے تھے۔ بتایا گیا کہ امام صاحب نکاح پڑھانے میں مشہور ہیں، تو وہاں نکاح کا طرز بھی بڑا عجیب ہے۔ اس سے پہلے اور جگہ پر بھی وہ طرز دیکھنے کو ملا کہ دلہن بھی آتی ہے، دلہا بھی آتا ہے، اور خاص انداز کے کپڑے وہ دلہن کو پہنائے ہوئے، اور اس کے ساتھ ایسے ہی کپڑے پہنی ہوئی اور بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، اور وہ سب ساتھ میں آ کر اسی وقت اسی مسجد میں حجاب و قبول ہوتا ہے، دلہا دلہن دونوں ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے جب نکاح پڑھانے سے فارغ ہوئے تو ہم لوگوں کو ان کے پرائیویٹ روم کے اندر انہوں نے بلایا، اور پھر ہر ایک کا تعارف ہوا۔ تعارف کے درمیان سب کا تعارف کرایا گیا کہ ماشاءاللہ، جب انہوں نے یہ بات سنی کہ یہ سب ہندوستان کے کبار مشائخ ہیں، علماء ہیں، یہ حدیث کا پڑھانے والے، بخاری شریف پڑھانے والے، وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے وہاں کی بہترین سویٹ اور چائے کے ذریعے ہماری ضیافت کی۔ ان کا نام بھی شیخ محمود تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ماشاءاللہ اس وقت تین محمود جمع ہو گئے ایک ساتھ میں، راجستھان والے مولانا محمود صاحب، اور وہ امام صاحب شیخ محمود، اور یہ تین محمود کا جمع ہو گئے۔ اس پر انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا، حضرت سے بہت گلے لگ کر ملے، پیشانی کو بوسا دیا۔ پھر انہوں نے دھیمے سے ایک درخواست کی کہ یہاں پر جتنے بھی علماء اور مشائخ زیارت کے لیے آتے ہیں، تو میں گروپ کے اندر ساتھ میں مل جل کر کے ہم تصویر کھینچوا دیں، تاکہ ہمارے ریکارڈ میں رہے کہ کتنے حضرات یہاں پر، کون کون حضرات آئے۔ انہوں نے جب درخواست کی تو شرعی نقطۂ نظر سے ان کو معذرت کر دی گئی، اس سے ان کو کچھ حیرانی بھی ہوئی، تعجب بھی ہوا، اور الحمدللہ ہمارے مسلک کی ترجمانی بھی ہو گئی۔ اور پھر ہم جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے سے ہم لوگ باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد ہم آگے بڑھے کہ آگے کی اب ہمارا پروگرام کہاں کا ہوگا۔ تو چونکہ شام کافی دیر، تقریباً 3:30 بج چکے تھے، تو یہ طے ہوا کہ کھانا کھانے کا تقاضا ہے، لیکن ایک اور زیارت کر لیتے ہیں۔ وہاں سلسلے نقشبندیہ عالیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خانقاہ اور ان کا مزار ہے۔ ان کا ایک عجیب واقعہ بھی ہے جو انشاءاللہ آخر کے اندر میں نے حضرت سے درخواست کی ہے کہ وہ آپ کو سنائیں گے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اوپر ہم پہنچے، تو جب خانقاہ کے احاطے میں داخل ہوئے تو حضرت کے خانقاہ اور آپ کی مسجد میں ہم لوگوں نے ظہر کی نماز ادا کی، اور وہاں ایک کتب خانہ تھا، وہاں اس وقت زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ وغیرہ چیزیں ملتی تھی، اور اس وقت زبان سے عربی زبان کی لغات بھی وہاں دستیاب تھی۔ مولانا رحمت اللہ صاحب نے بھی بولی، اور میں نے بھی ازبکستان کی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ وہاں سے خریدا۔ وہاں ایک عجیب رواج ہے، دیکھا کہ یاسین شریف زعفران سے لکھی ہوئی، پورے پتلے بٹر پیپر کے اوپر وہاں رکھی ہوئی تھی، بہت بڑی تعداد میں۔ میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے، تو کہا یہ یاسین شریف زعفران سے لکھی جاتی ہے، لوگ اس کو خرید کے لے جاتے پانی میں دھو کر کے اس کو پیتے ہیں اور اس کو متبرک سمجھتے ہیں. تو ہم نے بھی چند روپیے اس کے خرید لیے یادگار کے طور کے اوپر. پھر خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر حاضری ہوئی, عیسیٰ نے ثواب دعائے مغفرت اور وغیرہ کی, عجیب روحانی پر کیف وہاں پر منظر تھا اور بڑا سکون بڑا اطمینان بڑا چین کا وہاں پر ماحول تھا. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد شام کا کھانا کھانے کے لیے ہمیں ریسٹورنٹ کے اندر پہنچے. اس دن کی دعوت واقعتا عجیب و غریب دعوت تھی. سمرقند میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے نکلے تھے اور دعوت ایسی سیٹنگ کی گئی تھی کہ بخاری پلاؤ کی آج دعوت ہو رہی, اصلی بخاری پلاؤ کھانے کو ملے. اور واقعتا بخاری جو سالہ سال سے جن سے ہم نے پڑھی ماشاء اللہ دو مرتبہ, حضرت مفتی صاحب ہی کی طرف سے اس دن دعوت کا انتظام ہوا, تو وہاں پر جا کر کے شاندار بخاری پلاؤ کی دعوت تھی ماشاء اللہ. بخاری پلاؤ اور اس کے لوازمات کے ساتھ ہم نے وہاں پر موجود ہوئے اور کھاتے کھاتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پر لطف تذکرے وہاں پر چلتے رہے. کھانے سے فارغ جب کھانے کے لیے ہوٹل پر پہنچے تو وہاں انگور کی بیلیں اس کی چھت بنائی جاتی ہے. وہاں استقبالیہ کے اندر انگور کی بیلوں کی چھت ہوتی ہے. آپ مبالغہ سمجھیں گے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ انگور کی بیل کے اندر پتے کم تھے اور انگور کے خوشے زیادہ تھے. اس قدر انگور وہاں لٹک رہی تھی. اس ماحول کے اندر بیٹھ کر کے بخاری بلاؤ اور وہ بھی بخاری شریف امام بخاری کے مزار سے آ کر کے اور وہ بھی تاریخ بخاری کی دعوت, وہ منظر واقعی عجیب و غریب منظر تھا. ہم اسے مجبور ہو کر کے فارغ ہو کر کے ہم وہاں سے باہر نکلے. کہا آگے اب کہاں جانا ہے تو سمرقند میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ایک قبرستان ہے جس کے بارے میں کتابوں میں ہم تذکرے پڑھتے ہیں, قبرستان محمدی. اس قبرستان کے متعلق مشہور ہے کہ اس زمانے میں محمد نام کے محدثین اور مفسرین کو دفن کیا جاتا ہے. ان کے لیے دو شرط ہوتی تھی, ایک تو نام محمد ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ اپنے دور کے وہ مشہور محدث اور مفسر اور فقیہ ہونے چاہیے. تو تقریباً 400 محمد نام کے مشہور علماء کو اس قبرستان کے اندر دفن کیا گیا. اب اس قبرستان کی زیارت کے لیے ہم کو جانا ہے. اس سے پہلے ہم اپنے گائیڈ بھائی منصور کو کہتے رہتے تھے وہاں ہم کو جانا ہے, تو وہ کہہ رہے کہ وہ قبرستان نہیں. آپ کو حیرت ہوگی, ہم جب اس قبرستان کے علاقے کے اندر گئے, اس کا نام ہے چکر دیزا علاقہ, تو وہاں جا کر کے پتا چلا کہ کمیونسٹوں کی حکومت کے آنے کے بعد ان ظالموں نے پورے قبرستان کے اوپر بلڈوزر چلا دیے اور وہ تمام محدثین کی قبروں کو مٹا کر کے ختم کر دیا. چند محدثین کی قبریں بعض مسلمانوں نے چالاکی کر کے اپنے مکان وہاں بنا لیے اور مکان کے کسی کمرے کے اندر انہوں نے چھپ چھپ کے ایک آدھ دو قبریں باقی ہیں, باقی پورے قبرستان کو ختم کر دیا گیا. کہا کہ جب صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین برمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو لایا گیا تو اس قبرستان کے متولیوں نے ان کو بھی دفن ہونے کی اجازت نہیں دی تھی. کہا اس میں محمد نام شرط ہے اور ان کا نام محمد نہیں ہے, اس لیے ان کو بھی اس قبرستان کے باہر دوسری جگہ کے اوپر دفن کیا گیا. تو وہاں امام ابو منصور ماتوردی رحمۃ اللہ علیہ عقائد کے مشہور امام, ان کا مزار بحمد اللہ وہاں پر سلامت ہے. یہ ان کی پیدائش کی تاریخ تو معلوم نہیں ہو سکی, البتہ ان کی وفات 333 ہجری کے اندر ہے اور یہ علم عقائد کے بڑے امام مانے گئے. ان کا مزار ابھی سلامت ہے, وہاں بڑا گنبد بنا ہوا ہے. ہمیں نماز بھی پڑھنی تھی تو جب ہم وضو کرنے کے لیے پہنچے تو بلا مبالغہ میں آپ کو بتاؤں, برف پگھال کر کے جو پانی نکلتا ہے اتنا ٹھنڈا پانی امام ابو منصور ماتوردی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر پانی تھا. اس ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور پھر جماعت کر کے ہم نے وہاں پر ہماری نماز ادا کی, عصر کی نماز جماعت کے ساتھ. وہاں امام ابو منصور ماتوردی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار قبر کے گرد گرد بہت سارے پتھر رکھے ہوئے تھے, تقریباً 24 یا 26 کے قریب پتھر رکھے ہوئے تھے, اور اس پتھر کے اوپر سب نام لکھے ہوئے, پیدائش اور وفات کی تاریخ. بتایا گیا کہ جب کمیونسٹوں نے اس پورے محمدی قبرستان کو ختم کیا تو قبروں کے اوپر جو پتھر لگے ہوئے تھے اس میں سے بعض پتھر لوگوں کو بعد میں مل گئے, وہ پتھر اٹھا کر کے لے آئے اور امام ابو منصور ماتوردی کی قبر کے ارد گرد یہ پتھر رکھ دیے گئے. پھر امام ابو منصور ماتوردی کی قبر سے فارغ ہونے کے بعد ہم آگے بڑھے کہ اب جانا ہے شاہ زندہ کی قبر کے اوپر. یہ شاہ زندہ کون؟ تو یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, مفسر امت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھائی حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سن 45 ہجری کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے. یہ وہ مقدس انسان ہیں جو سب سے پہلے اس علاقے کے اندر اسلام کی دعوت کو لے کر کے تشریف لائے. حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اس پورے علاقے کے اندر ایمان اور اسلام کی بنیاد پڑی. چونکہ عید کے دن وہ نماز پڑھ رہے تھے اور کافروں نے ان کو دوران نماز شہید کر دیا تھا, اس لیے وہاں ان کو شاہ زندہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار تقریباً 5 منزل کی اونچائی کے اوپر ان کا مزار بنا ہوا ہے, اور تیموری خاندان کے اور بھی بہت سارے لوگ اور دوسرے اکابرین کے وہاں پر مزارات ہیں. ہم حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار والے ٹیلے کے اوپر آہستہ 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 چڑھ کر کے گئے. مجھے تو بہت فکر تھی کہ حضرت کیسے چڑھ سکیں گے, لیکن الحمدللہ واقعی دھیمے دھیمے حضرت بھی اوپر تشریف لے آئے, اور جہاں حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے وہ بھی ایک بند جگہ ہے, لیکن اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی برکت سے وہ کمرہ بھی کھل گیا, چابی اس کی بھی آ گئی, اور الحمدللہ ہم اس کمرے میں داخل ہوئے. وہاں ہزاروں انسان تفریح کے لیے آتے ہیں, زیارت کے لیے آتے ہیں, لیکن وہ کمرہ کھلتا نہیں ہے, لیکن الحمدللہ کھل گیا. اندر جا کر کے بیٹھے حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر, اشارے ثواب کیا. پھر میں نے دھیرے سے مولانا رحمت اللہ صاحب سے درخواست کی حضرت اس جگہ کے اوپر آپ دعا کروا دیجئے, تو ان لوگوں نے دعا کرا دی, اور پھر وہاں سے ہم دھیمے دھیمے باہر نکلے تو پرانے انداز کے بیت الخلاء, غسل خانے, وہی سب پرانے مٹکے, اس کی یادگار باقی ہے. تو مولانا اس سے فرمانے لگے کہ ہدایہ پڑھانے والے حضرات ہدایہ کی عبارت سے اس کو تصدیق دے, یہ مٹکے وغیرہ سب پرانے انداز کے سب رکھے ہوئے ہیں. یہ حضرت قسم بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ دو مبارک حضرات ہیں جن کی برکت سے اس علاقے کے اندر اسلام پہنچا. حضرت سعید بن عثمان بن عفان کا مزار ریگستان کے اندر کسی جگہ کے اوپر ہے, اور اسی سمرکند کے اندر تیمور لنگ کا بھی مزار ہے. کافی شام ہو چکی تھی, سورج غروب ہونے کے قریب جا رہا تھا. ہم نے اب طے کیا کہ یہاں کی زیارتوں میں اب امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت باقی رہ جاتی ہے, تو گاڑی والوں سے بات چیت کر کے ہم امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف آگے بڑھے. سمرکند شہر سے بالکل باہر دیہات میں, بالکل جنگل میں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہے. ہم تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری کا سفر طے کر کے جب پہنچے تو عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی رحمہ اللہ تعالی 255 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہے, وہاں آپ آرام فرما رہے. ایک عجیب منظر وہاں تھا, انگور کی باڑیاں, ناشپتی اور بہت سارے پھل, جنگل کے اندر امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. وہاں ایک چھوٹا سا دیہات, شام کے وقت ہم لوگ پہنچے. وہاں جانے کے بعد ایک حیرت کی بات یہ معلوم ہوئی کہ مزار کے بازو کے اندر جو چند مکانات ہیں وہ امام دارمی رحمت اللہ علیہ کے خاندان ہی کے لوگ کے مکانات اور انہی کے خاندان کے لوگ یہاں آباد تھے. واقعہ یہ ہے کہ اس محدث وقت امام دارمی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے لوگ ہونے کا حق انہوں نے ادا کر دیا. جیسے ہم لوگ پہنچے کوئی جان نہیں پہچان نہیں, پہلے سے کوئی اطلاع نہیں. ہم گئے امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بیٹھ کے قریب بیٹھے, دعا اشارے ثواب وغیرہ سے فارغ ہوئے. اتنے میں تو ان لوگوں نے ہماری میزبانی کی تیاری کر ڈالی, اور عجیب میزبانی, بہت بڑی مقدار کے اندر تازے تازے میٹھے میٹھے انگور توڑ کر کے لے آئے, ناشپتی اور دوسرے بہت سارے پھل لا کر کے اس کا ڈھیر انہوں نے ہمارے سامنے لگا دیا. ہم کھا نہیں سکتے اتنی بڑی مقدار کے اندر. اور ان بیچاروں کی غربت کا حال یہ تھا کہ جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے اس کے اوپر بھی پیول لگے ہوئے تھے, اور گدھے کی سواری وہاں تھی, اور پرانے انداز کے ان کے مکان امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر اسال دباؤ ہم نے کیا, دعائے مغفرت کی, اور وہاں ٹھنڈے پانی کے چشمے چل رہے تھے, وہاں باہر نکل کر کے ہم نے وضو وغیرہ سے فارغ ہوئے اور پھر سمرقند شہر کی طرف ہم واپس آئے. مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا, تو ہم نے کہا ہمارے ٹور آپریٹر سے کہ بھائی ہم نے سنا کہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی یہاں پر موجود ہے. تو بہت تلاش کرنے کے بعد گاڑی بہت گلی کچیوں کے اندر ہم لوگ گئے تو ایک مسجد کے اوپر پہنچے, جتنے میں مغرب کی نماز ختم ہو چکی تھی. بتایا گیا کہ یہی فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے اور یہ مسجد ان کی مسجد ہے. وہاں جا کر کے پہلے ہم نے مغرب کی نماز با جماعت ادا کی, بعد میں حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر حاضری ہوئی. دعا اشارے ثواب وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے, اس لیے کہ آج سمرقند کی تمام زیارتوں سے ہم فارغ ہو چکے تھے اور تاشکند کے لیے واپس ہمیں روانہ ہونا تھا. سمرقند سے تاشکند جانے کے لیے رات دیر ہوائی جہاز کا ہمارا بکنگ تھا. ہم فارغ ہونے کے بعد ایئرپورٹ کے اوپر پہنچے تاشکند کی فلائٹ پکڑنے کے بعد سے. کافی رات ہوائی جہاز تاخیر سے تھا, ہم لوگ واپس تاشکند پہنچے اور ہوٹل کے اوپر پہنچے. دوسرے دن صبح کے اندر جمعرات کا دن تھا جب ہماری واپسی تاشکند ہوئی. آج کا دن یہ طے تھا کہ مرغنان جانا ہے. صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد کی جگہ دیکھنے کے واسطے. واقعی اس دن کا سفر ہمارے لیے بڑا امتحان کا سفر تھا, اس لیے کہ رات تقریباً 2 بجے ہم لوگ اپنے ہوٹل کے اوپر پہنچے, اور ٹائم کے اعتبار سے اول وقت میں صبح صادق کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے مرغنان کے لیے روانگی تھی. سفر کے تھکے ہارے ایک دم بالکل چور, لیکن فجر کے بعد مختصر آرام کر کے ہم لوگ کاروں میں سوار ہوئے, مرغنان روانہ ہوئے. تقریباً تاشکند سے 400 کلومیٹر دور یہ فرغانہ کا علاقہ واقع ہے اور تاجکستان کے بارڈر کے علاقے میں, یعنی ازبکستان سے کافی بالکل سرحدی علاقہ جہاں تاجکستان آ جاتا ہے, اس علاقے کے اندر یہ فرغانہ واقع ہے. یہ فرغانہ پورے ضلع کا نام ہے. مرغنان چھوٹا ایک چھوٹا شہر ہے اور رشتان کہتے ہیں, لیکن اصل ہے راشدان. وہاں صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. ہم اتنا طویل سفر کر کے جب مرغنان پہنچے تو ذہن کے اندر وہ کمرہ آ رہا تھا کہ جس کمرے میں بیٹھ کر کے 13 سال کی محنت سے علامہ برہان الدین مرغنانی نے ہدایہ کتاب کی تعلیم کی. الحمدللہ ہم اس جگہ کے اوپر پہنچے. اب وہ اصلی کمرہ تو کہاں باقی رہے گا اتنی صدیاں گزرنے کے بعد, لیکن اس جگہ پر جہاں علامہ برہان الدین مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ لکھی, جہاں آپ کا کمرہ تھا وہاں پر اب نیا کمرہ بنا ہوا ہے. اس کمرے میں ہم لوگ داخل ہوئے اور بیٹھے, تو یہی وہ مبارک کمرہ ہے کہ 13 سال تک, وہ بھی عجیب مجاہدے کے ساتھ, کہ 13 سال روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر کے ہدایہ کی تعلیم کی, اور وہ بھی اس طریقے سے کہ حجرے کے ایک دروازے سے خادم کھانا رکھ کے جاتا اور دوسرے دروازے سے کوئی فقیر آتا اس کو صدقہ کر دیتے. ایک طرف صدقہ اور وہ بھی خفیہ صدقہ, اور روزے کی حالت میں یہاں بیٹھ کر کے ہدایت لکھی, عجیب انوار وہاں محسوس ہو رہے تھے. میں نے دھیمے سے حضرت مولانا ابراہیم کا پانڈو ٹاون کرتا تو ان سے درخواست کی کہ حضرت یہاں تو آپ کی دعا کرائیں گے. تو پھر مولانا ابراہیم صاحب دعوت سرکار انہوں نے علامہ برہان الدین مرغینانی رحمتہ اللہ علیہ کے اس حجرے میں بیٹھ کر کے دعا کرائی. پھر ہم مرغینان سے باہر نکلے تو وہاں کی حکومت نے جو چوراہ ہوتا ہے سرکل, وہاں سرکل کے اوپر ایک چھوٹی سی عمارت بنائی ہے, اس پر ہدایہ کی پختہ تصویر بنائی ہے ہدایہ کی یادگار کے اندر. وہاں سے ہم لوگ شام تک میں جلدی جلدی تاشکند واپس ہوئے, اس لیے کہ اس دن شام کو حضرت مولانا ابراہیم صاحب اور مولانا رحمت اللہ صاحب کی دلی کے لیے واپسی تھی, اور ابھی مصطفی عثمانی کی زیارت باقی تھی, اس لیے بہت تیزی سے ہماری گاڑیاں چل رہی تھی تاشکند کی طرف واپسی کے لیے. الحمدللہ تقریباً 5:15 ہم لوگ تاشکند واپس آ گئے. اتنا طویل ترین پہاڑی علاقے کا سفر کر کے, پورے پہاڑی علاقے کا نشیب و فراز والا سفر, ہم تاشکند واپس پہنچے اور سیدھے پھر الامام کمپلیکس حضرت امام واپس پہنچے مصطفی عثمانی کی زیارت کے واسطے. مصطفی عثمانی ایک بڑے حجرے کے اندر رکھا گیا ہے اور ہر وقت دو ڈاکٹر وہاں تھرمومیٹر لے کر کے خدمت میں مقرر ہے کہ اس کمرے کے اندر ٹیمپریچر سردی اور گرمی کا وہ ناپتے رہتے ہیں. چونکہ اتنا قدیم یہ نسخہ ہے تو آب و ہوا کی وجہ سے نسخے کو نقصان نہ پہنچے, اس لیے اس کے لیے جو ضروری حرارت اور برودت ہونی چاہیے اس کو ناپنے کے لیے, تاکہ اندر کے ایئر کنڈیشن مشین کو کنٹرول کیا جا سکے, ہر وقت دو ڈاکٹر لگے ہوئے رہتے ہیں. ہم اس کمرے میں داخل ہوئے, کمرے کے بیچ میں مصطفی عثمانی کا وہ نسخہ بالکل وسط میں رکھا ہوا, وسیع خط کے اوپر لکھا ہوا, اور وہی جس کے پرانی عربی کے طرز کا وہ ہم نے الحمدللہ اس کی زیارت کی, اور اس کے اطراف کے اندر دوسرے بھی پرانے مجید کے بہت سارے تراجم اور نسخوں کی زیارت کی. اور ہم مصطفی عثمانی کی زیارت کرنے کے بعد باہر نکلے اور عصر کی نماز پڑھی, شام کا کھانا باقی تھا, ایک ریسٹورینٹ کے اندر کھانے کے لیے پہنچے, اور وہاں سے پھر حضرت مولانا ابراہیم صاحب کا قافلہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا, اور حضرت مفتی صاحب کی معیت میں ایک ہمارے برطانیہ کے ساتھی کے ساتھ ہم لوگ ہوٹل کے اوپر پہنچے. چونکہ ہم کو جمعہ کے دن بھی وہیں تاشکند کے اندر قیام کرنا تھا, جمعہ کے دن پھر وہاں تاشکند سے ہماری یوروپ کے لیے روانگی تھی. ہم جمعہ کے دن وہاں تاشکند میں رہے, ایک مسجد کے اندر ہم نے جمعہ کی نماز ادا کی, وہ جمعہ کی زندگی کا یادگار جمعہ تھا. ماشاءاللہ 7 منٹ کے اندر امام صاحب نے خطبہ اور نماز کا پڑھا لیا, دونوں خطبے بھی ہو گئے اور نماز بھی ہو گئے. پہلی رکعت کے اندر اذا جاء نصر اللہ کی کنت پڑھی, اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھی, اور الحمدللہ خطبہ نماز سب ہو گیا. مجمع کثیر وہاں پر موجود تھا اور تعبیر اس کی یہ نکالی کہ ان کو کشف ہو گیا کہ ہمیں ایئرپورٹ جلدی پہنچنا ہے ہوائی جہاز پکڑنے کے لیے, اسی لیے امام صاحب نے ہماری رعایت کے اندر جو ہے یہ کام کیا اور ہم لوگ ایئرپورٹ پہنچے. اب جو میں آپ کو ہماری اس سفر کے کچھ پوائنٹ کی باتیں آپ کے سامنے بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نوجوانوں کو آج تک وہاں حج کی اجازت نہیں ہے اور داڑھی رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بڑھاپے کے اندر ان کو حج اور داڑھی رکھنے کی اجازت ملتی ہے, اور عورتوں کے لباس بہت عجیب و غریب. اللہ ہی ہم اس ملک میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی مسلمانوں کے ملک میں آئے ہیں, لگتا ایسا ہے کہ یوروپ کے کسی شہر کے اندر ہم گھوم رہے ہوں. ہماری مسلمان بہنوں کے لباسوں کو دیکھ کر کے بتلایا گیا کہ جب اسلام اس ملک کے اندر آیا تو پہلے برقعے تھے, پھر وہ برقعے ختم ہوئے اور سہرن جیسے ڈھیلے ڈھالے عورتوں کے لباس آئے, پھر ایک دور ہی آیا جو آج کا دور ہے, بالکل ادھورے ناقص باریک اور پتلے کپڑے. ہماری مسلمان بہنوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان لڑکی ہے یا کوئی عیسائی عورت راستے کے اوپر چل رہی ہے. البتہ عورتوں کے اندر ایک بات یہ دیکھی کہ جب وہ داڑھی والوں کو دیکھتے ہیں تو سلام بھی وہ کرتی ہے، کپڑے بھی سمیٹ لیتی ہے، اور اکرامن ایک طرف جا کر کے وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ مزارات کے اوپر قبرستان میں ایک نئی چیز دیکھی جو اور جگہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملی، کہ جس آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا ہے اس کا فوٹو بھی قبر کے اوپر وہ لگاتے ہیں۔ قبرستان میں وہاں ایک رواج ہے کہ مرنے والے کا فوٹو بھی قبر کے اوپر لگا رہتا ہے۔ بعض بعض قبروں کے اوپر گھوڑے کی دم کے بال بھی لٹکے رہتے ہیں۔ تو پوچھنے کے اوپر بتایا گیا کہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کسی مرض کی قبر ہے۔ بعض قبروں کے اوپر پنجے کے نشانات بھی بنے ہوئے، کاہی ارکان اسلام خمسہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس قبر کے اندر سونے والے اسلام کے پانچوں بنیادی ارکان کے پابند تھے، اور یہ کامل مکمل مسلمان ہے، اس کی یہ علامت جو ہے سمجھی جاتی ہے۔ ازبکستان کے مسلمانوں کے اندر ہم نے کھانے پینے میں بہت سادگی دیکھی، البتہ روٹیاں وہاں بہت ڈیزائن والی ہوتی ہیں، وہ جو ہے سلاد کے ساتھ یعنی سبزی کے ساتھ، کچی سبزی کے ساتھ، پھل کے ساتھ بھی روٹی کھا لیتے ہیں، سیدھا سادہ ان کا کھانا ہے۔ اور جو ہے یہاں اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے امانت داری، وہاں بڑی عجیب آپ ہے، امانت داری کی بات یہ کہ لاکھوں سومو یعنی روپیے کا وہ معاملہ کرتے، لیکن گننا ان کے یہاں ایپ سمجھا جاتا ہے، وہ مایوس سمجھتے ہیں گننے کو، سیدھے کے سیدھے پیسوں کے بنڈل حوالے کر دیتے، لیکن کوئی گننے کی ہمت نہیں کرتا۔ انہوں نے بتایا مقامی ساتھیوں نے کہ یہاں گننا عیب ہے، یہاں ایک نوٹ بھی آپ کو کم نہیں ملے گی، امانت داری یہاں پر عام ہے۔ اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے پھلوں کی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے، عجیب پھل، پانی بھی بہت عجیب، جتنا بھی کھاؤ ہضم ہو جاتا ہے۔ ہم صبح میں ناشتہ کرتے ہوئے یہ نیت کرتے زیادہ کھا لو، پورے دن ہم کو چلنا ہے تاکہ دوپہر میں کھانا نہیں پڑے، لیکن دو چار گھنٹے ہوتے ہر ایک شادی جو ہے کچھ نہ کچھ کھانے کی طلب دکھ جاتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ بہت عجیب حاضر پانی، حاضر آب و ہوا اس ملک کے اندر ہم نے پائی، اور پھل فروٹ دنیا میں ایسے پھل فروٹ کہیں نہیں، انار واقعی اتنے بڑے بڑے اور رس سے بھرے ہوئے، یوں دباؤ کا نچوڑ کے دو چار گلاس ہمارے بھر جا رہے ہیں، ایسے ایسے انار، اور آلو اور آڑو اتنے بڑے بڑے، ہمارے یہاں جو سیب ہوتا ہے اس سے بھی بڑے بڑے، یہ آلو سالن والے نہیں، وہ آلو بخارا جس کو کہتے ہیں، اور وہ آڑو پیچ ایپروکوٹ اتنے بڑے بڑے، ٹماٹر اور انگور بلا مبالغہ ہمارے یہاں کے جامن اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائے، اتنے بڑے بڑے انگور اللہ نے اس ملک کو پھلوں کی کثرت سے نوازا۔ اور ڈرائی فروٹ بھی اتنے، جب پھل فروٹ بہت ہے تو ڈرائی فروٹ بھی واقعی عجیب و غریب ہے، ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب جو ہے اس ملک کے لیے نعمت ہے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب ہمارے حضرت دامت برکاتہم کو، ہم سب کو انہوں نے ایک بات سنا کر کے انہوں نے ایک بات کہی کہ حضرت آپ اس ملک میں دعا کے لیے تشریف لائے ہیں۔ پھر ہمارے حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہ حضرت کا جب کشمیر کا دورہ ہوا تو کہا میں جن جن بستیوں میں حضرت کو لے گیا، کہا اللہ تعالیٰ نے ان تمام بستیوں کے اندر سے شرک بدعات رسومات نصرانیت کو ختم فرما دیا، اور الحمدللہ وہاں دینی ماحول قائم ہو گیا۔ کچھ ایسی ہی باتیں ہم ہمارے بھروچ ضلع کے متعلق سنتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سفر ہوا تھا اس کی برکات کا، تو مولانا رحمۃ اللہ صاحب ہمارے حضرت کو بار بار کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ تو اس ملک کے مسلمانوں کو دعا دینے کے لیے آئے ہیں، کہا آپ کی دعائیں ہو جائیں ملک کے مسلمانوں کے واسطے، اللہ کا اس ملک کو ایمان اور اسلام کی بات سے مالا مال فرمائیں گے، اور پھر اللہ وہ دن دکھلائیں گے کہ اس ملک سے بخاری اور ابو الحب سمرقندی پیدا ہوں گے، قاضی خان پیدا ہوں گے، برہان الدین مرجینا بھی پیدا ہوں گے، اور ان سب پیدا ہونے والوں میں آپ کی دعائیں بابرکات کا پانی ہوگا اس کی بنیاد کے اندر، اس لیے آپ اس کے لیے دعائیں کر کے جائیں۔ واقعی اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا کوئی عبرت سفر رہا کہ اللہ جس ملک سے پورے عالم کو علوم نصیب ہوئے آج وہ ملک کندھے کندھے کے لیے پیاس سے تڑپ رہا ہے، قرآن مجید کی تعلیم کے لیے تڑپ رہا ہے, نہ وہاں کوئی مدارس ہے, نہ مکاتب ہے, نہ مساجد ہے, اور کہلانے والا نظام جو صرف مسلمانوں کا اور حنفی سنی مسلمانوں کا بل کر ہے. واقعہ یہ ہے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ وہاں ایسی حکومت یا اہل حکومت کو اللہ یہ توفیق عطا فرمائے, پابندیاں ختم ہو جائے, پھر سے وہاں سے مدارس مساجد مکاتب آباد ہو جائے اور پورے عالم کو علم ہدایت کی روشنی وہاں سے نصیب ہوئے, اور اللہ تعالیٰ وہ دن بہت جلدی نکلائے. اس کی دعائیں ہم کریں اور ہم سب عبرت حاصل کریں کہ اللہ نے جو ہمارے ملک کو یہ نعمتیں عطا فرمائی, جا بجا مدارس مساجد علماء اور اللہ کے نیک بندے خانقاہ دعوت و تبلیغ کی محنت, واللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے. ہم اس نعمت کی قدر دانی کریں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ کبھی ایسے برے دن ہمارے ملک کو نہ نکلائے. تلک الایام نداولھا بین الناس. دین اور حالات پلٹنے میں دیر نہیں لگتی. اللہ ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے, اور یہ جو مساجد مدارس خانقاہ اور مراکز اور اللہ کے نیک بندوں کی بہار ہم ملکوں میں ہمارے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس بہار کو باقی رکھے, نظر بد سے بچائے, پورے انقلاب سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ اس کی صحیح قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں ان ازبکستان اور روس سے آزاد ہونے والے مسلمانوں کا بھی کچھ حصہ لگا دو کہ اللہ تعالیٰ وہاں کی ایمان کی بہار کو قائم کرنے کی کوئی شکل پیدا فرما دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت امام کہتے ہیں اور اس کو انگریزی میں الامام کمپلیکس سے بھی تعبیر کرتے ہیں. جب ہم یہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا احاطہ تھا, تقریباً ہمارے جامعہ کا جو احاطہ ہے اس سے دو یا تین گنا وسیع وہ احاطہ تھا, اور اس احاطے کے اندر چار الگ الگ عمارتیں تھیں. ایک عمارت تھی جس کے اندر حضرت قفال شاشی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے, دوسری عمارت بی بی خانم کی مسجد ہے, تیسری عمارت مدرسہ بارہ خان ہے, چوتھی عمارت جس میں مذہب عثمانی رکھا ہوا ہے وہ عمارت ہے. اب یہ چاروں عمارت کی میں قدر تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے میں ہم لوگ حضرت قفال شاشی رحمت اللہ علیہ کے مزار والے علاقے احاطے کے اندر پہنچے. یہ حضرت قفال شاشی رحمت اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ اس ملک اور ازبکستان کے اندر اسلام جو عام ہوا یہ ان کی محنتوں کی برکت سے ہوا. ایسے تو اسلام اس ملک میں پہلی صدی ہجری میں پہنچ چکا تھا. آگے جب اس کا تذکر آئے گا حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو میں وہاں بتلاؤں گا, اور حضرت سعید بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جو بزرگ ہیں کہ جن کی برکت سے پہلی صدی کے اندر اس سرزمین کے اندر اسلام پہنچا. بعد میں حضرت قفال شاشی کی برکت سے اسلام عام ہوا. کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے افام و تفہیم کا بڑا اعلیٰ ملکہ عطا فرمایا تھا, اور اس کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو اسلام کے قریب لانے کا کارنامہ انجام دیا. ان کے بارے میں وہاں ایک عجیب واقعہ سننے میں ملا کہ جب یہ 14 سال کی عمر کے تھے تو اس وقت پورے ازبکستان کے اندر مجوسی مذہب عام تھا, مجوس مذہب کا بول بالا تھا. ان کا ایک پڑوسی بھی مجوسی تھا, اس کے بارے میں انگور کی ایک بیل تھی, اس بیل کی کچھ شاخیں حضرت قفال شاشی کے بارے میں بھی آتی تھی. انہوں نے اس بیل کے اوپر جو انگور لگے ہوئے تھے چند انگور انہوں نے توڑ کر کے کھا لیے. بعد میں حضرت قفال شاشی رحمت اللہ علیہ کو احساس ہوا کہ میں نے اپنے پڑوسی کی اجازت کے بغیر یہ انگور کھائے ہیں, تو فوراً پڑوسی کے گھر گئے, ان سے معافی مانگی اور ان سے معذرت پیش کی اور کہا کہ آپ جو قیمت طے کریں گے میں اپنے انگور کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ پڑوسی مجوسی تھا، اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور عام قیمت سے کئی گنا زیادہ بڑی قیمت اس نے سامنے رکھی کہ اتنی بڑی قیمت آپ کو دینی پڑے گی اس انگور کے کھوشے کے بدلے میں۔ حضرت خفار شاشی رحمت اللہ علیہ نے خوشی خوشی 14 سال کی عمر میں بڑی قیمت انگور کھانے کی چکا دی تو اس مجوسی کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھو ایک مسلمان 14 سال کا لڑکا، اس کا مذہب اس کو یہ کہتا ہے کہ پڑوسی کے انگور بغیر اجازت کے کھا لیے اور تم نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے ان سے اتنی بڑی قیمت انگور کی وصول کی اور اس بچے نے خوشی خوشی انگور کی قیمت ادا کر دی۔ یقیناً اس بچے کا مذہب صحیح ہے، یہ بچہ جس مذہب کو ماننے والا ہے وہ مذہب بھی صحیح ہے۔ اس واقعے نے اس مجوسی کی بیوی کے دل کے اوپر بڑا گہرا اثر ڈالا اور وہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی مجوسی سے، مذہب مجوس سے توبہ کر کے اسلام لانے والوں کے اندر شامل ہوئے۔ پھر بعد میں ان کی برکت سے پورے ملک کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ ہم ان کے مزار کے اوپر حاضر ہوئے، ایثار ثواب کیا، دعائے مغفرت کی، اور بھی وہاں احاطے کے اندر بہت سارے مزارات دوسرے وہاں کے علماء اور مفتیان کرام کے۔ حضرت کفار شاشی رحمتہ اللہ علیہ کے مزار کے باہر بہترین ہری ہری گھاس میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے کہ کچھ ازبک نوجوان آ گئے، گورے چٹے نوجوان۔ انہوں نے آ کر کے ہم کو بتلایا کہ یہاں جو مدرسہ ہے اس مدرسے کے ہم طالب علم ہیں۔ گفتگو کے بعد پتا چلا کہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے واقف تھے، اور اس میں سے ایک نوجوان نے بتایا کہ میرے ابا نے میرا نام ولی اللہ رکھا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے۔ اس نوجوان نے پھر حضرت مفتی صاحب نام سرکار ام العالیہ سے درخواست کی کہ حضرت میرے لیے اور میرے ساتھی کے لیے علم و عمل کی دعا کر دیجیے۔ تو حضرت نے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ان دونوں نوجوان کے لیے علم و عمل، صلاح و تقوا کی دعا مانگی۔ سب حضرات اس دعا میں شامل ہوئے۔ پھر ہم لوگ آگے بڑھے دوسری عمارت کی طرف، جو میں نے آپ کو نام بتلایا، مدرسہ بارہ خان کو دیکھنے کے لیے۔ یہ ایک مدرسہ ہے جو کسی زمانے کے اندر ازبکستان کا مشہور و معروف مدرسہ تھا، لیکن آج مجھے بہت افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ پورے کا پورا مدرسہ اس وقت پر شاپنگ مال بن چکا ہے۔ پورے کے پورا مدرسے کو مارکیٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بہترین چھوٹے چھوٹے کمرے کسی زمانے میں طلبا کی رہائش کے لیے رہے ہوں گے، جس میں روشنی کا انتظام ہے تاکہ طلبا یکسوئی کے ساتھ اس میں بیٹھ کر کے حصول علم کر سکے، لیکن وہ تمام کے تمام کمروں میں دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ ان کمروں کے اندر ہم گئے تو ازبکستان کا جو مشہور آرٹ ہے، وہاں کا جو ہینڈی کرافٹ ہے یعنی ہاتھ سے بننے والی چیزیں ہیں، اس کی اس میں دکانیں لگی ہوئی تھی۔ اس میں سے ایک دکان کے اندر ہم گئے تو ایک عجیب حیرت انگیز چیز انہوں نے دکھائی کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے لکڑی کی بنی ہوئی، لیکن اس میں سے 10 الگ الگ مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ قرآن کریم کا رحال بھی بن جاتا ہے اور کتاب رکھنے کی بھی چیز بن جاتی ہے۔ ایک ہی چیز کو مختلف انداز سے 10 طریقے سے الگ الگ طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی دیندار آدمی اس کو استعمال کرے گا تو قرآن کے رحال کے طور پر، اور کوئی اور ہوگا تو اس کو موبائل کے اسٹینڈ کے طور پر بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس کو ہم نے دیکھا، حیرت کی نگاہوں سے ہم دیکھ رہے تھے۔ پورے مدرسے کو ایک شاپنگ کمپلیکس کے اندر تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ہم اس مدرسہ بارہ خانوں کو دیکھ کر کے باہر نکلے۔ ایک تیسری عمارت جو سامنے تھی، یہ ایک عالیشان مسجد ہے، عظیم الشان اور بڑی عالیشان مسجد ہے، جس مسجد کا نام ہے مسجد بیوی خانم کہتے ہیں کہ تیمور لنگ کی ایک بیوی تھی, اس کے نام سے یہ مسجد بنی ہے. اور وہاں ہم کو بتایا گیا کہ اس مسجد کی تعمیر میں تیمور لنگ نے ہندوستان سے 99 ہاتھیوں کو بھیجا تھا, اور 99 ہاتھیوں کی خدمت اس مسجد کی تعمیر کے اندر لگی ہے. بڑی عالیشان بڑی خوبصورت وہ مسجد بنی ہے. اس مسجد کے ایک ایک ستون کو دیکھا تو اونچے اونچے ستون تقریباً 60-70 فٹ اونچے, لیکن عجیب بات تھی کہ پورے پورے ستون ایک درخت کی ایک لکڑی سے بنے ہوئے ہیں, 1 فٹ لکڑی سے بنے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر بہترین انداز میں نقش کام اور اللہ لا الہ الا اللہ وغیرہ کے اس کے اوپر کندھا کیا گیا تھا. مسجد کا دروازہ بھی بڑا عالیشان اور بڑا خوبصورت تھا. جب ہم اس مسجد کے اندر داخل ہوئے, بہت ہی عالیشان مسجد, آپ اس کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ جامعہ کی جو مسجد ہے قریب ایسی یا اس کے قریب قریب وہ عالیشان مسجد تھی. لیکن ایک بہت دکھ کی بات سننے کو ملی کہ اتنی عالیشان مسجد ہے لیکن صرف جمعہ کے دن نماز ہوتی ہے, باقی پورا ہفتہ اس مسجد کے اندر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے, صرف جمعہ کے دن اس مسجد کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک اور عمارت سامنے تھی, اگرچہ وہ اتوار کا دن تھا اس لیے وہ عمارت بند تھی. اس عمارت کے اندر وہ مصحف مبارک رکھا ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں جب قرآن مجید کو جمع کیا گیا اور اس کے 7 نسخے تیار ہوئے, تو اس میں کا ایک نسخہ جو ماسکو کے میوزیم کے اندر تھا, آزادی کے بعد بڑے مطالبوں کے بعد رشیا کی حکومت نے وہ قرآن مجید کا نسخہ ازبکستان کی حکومت کو دیا ہوا ہے, اور وہ نسخہ اس عمارت کے اندر رکھا ہوا ہے. اس نسخے کے دیکھنے کی کارگزاری وہ جمعرات کے دن والے نمبر کے اندر انشاءاللہ آ رہی. آج چونکہ اتوار تھا اس لیے وہ عمارت بند تھی. اسی احاطے کے اندر ایک طرف کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے, جدید ابھی تازی بنی ہوئی. اس مسجد کے اندر ہم ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے گئے, میرا وضو نہیں تھا تو میں اور ہم دوسرے ساتھی مسجد کے نیچے والے حصے میں وضو خانے میں گئے. تو وضو خانے سے آنے کے بعد میں نے حضرت کو کارگزاری سنائی کہ حضرت وضو خانہ بڑا عجیب ہے. کہا کیا دیکھا وضو خانے میں؟ کہا وضو خانے میں پہلی بات تو یہ دیکھی کہ جتنے استنجا خانے بنے ہوئے ہیں الحمدللہ سب ہندوستانی انداز کے استنجا خانے ہیں. یہ بیرونی ملکوں کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, اس کو آپ ذہن میں رکھیں. بعض جگہوں کے اوپر ہندوستانی استنجا خانے تلاش میں بہت دور دور کے سفر کرنے پڑتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بیت الخلاء کے اندر بھی ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, اور وضو خانے کے اوپر ہر ہر نل پر گرم پانی کا بھی انتظام ہے اور الحمدللہ ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہے. اور وضو خانہ نہایت صاف ستھرا, اور وضو خانے کے دروازے پر جہاں آپ داخل ہوں گے وہاں پر ٹیشو اور استنجے کے لیے خاص قسم کا جو ایک کاغذ ہوتا ہے وہ ہر ایک کو دیا جاتا ہے تاکہ آپ کامل طہارت حاصل کر سکیں, اندر پانی کا معقول انتظام ہے. اس کے باوجود ٹیشو اور استنجے کا ایک الگ سے بنا ہوا خاص قسم کا موٹا طہارت کا کاغذ بھی دیا جاتا ہے تاکہ اس کو لے کر کے طہارت خانے میں جائے. اور وضو سے فراغت کے بعد ہر ایک کو تولیہ دیا جاتا ہے. تولیہ دینے کے لیے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اور وہاں ایک عجیب چیز دیکھی کہ 2 تولیے دیے جاتے ہیں. ایک تولیہ دیا جاتا ہے منہ صاف کرنے کے لیے, اور دوسرا تولیہ دیا جاتا ہے پیر صاف کرنے کے لیے. دونوں الگ الگ تولیے دیے جاتے ہیں, اور وہاں بہت ساری اس طرح کی بوتلیں رکھی رہتی ہیں تاکہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد آپ عطر لگائیں, خوشبو والے ہوئے, اور جن کے پاس ٹوپی نہ ہو ان کو ٹوپی بھی دی جاتی ہے تاکہ آپ مکمل طہارت اور خوشبو کے ساتھ آپ مسجد کے اندر داخل ہو. یہ چیز وہاں کی عام مساجد کے اندر ہم کو دیکھنے کو ملی. نماز ہم نے وہاں پر جماعت ظہر کی ادا کی، لیکن ایک بات دکھ سے کہوں گا کہ جتنی بھی جگہوں کے اوپر نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، کسی بھی جگہ کے اوپر امام کے چہرے کے اوپر داڑھی نظر نہیں آئی۔ بتایا گیا کہ یہاں حکومت کی طرف سے داڑھی رکھنے کی پابندی ہے، کوئی داڑھی نہیں رکھ سکتا الا یہ کہ جب 60 سال کے آگے عمر ہو جاتی ہے اس کے بعد داڑھی رکھنے کی ان کو اجازت ملتی ہے، اس سے پہلے داڑھی رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں ملتی۔ حالانکہ اس ملک میں 99% مسلمان ہیں اور وہ بھی حنفی مسلک کے مسلمان ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے داڑھی رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے بات بتاؤں، جس امام کے پیچھے آپ نے مسجد میں نماز پڑھی ہوگی وہی امام تھا، اگر مسجد کے دروازے پر آپ کو ملیں گے تو بھی آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ اس امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی ہے۔ امام صاحب شرٹ پینٹ میں ہوں گے، ان شرٹ کیا ہوگا، چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی۔ جب وہ مصلے پر پہنچتے ہیں تو ایک عربی چوغہ لگا دیتے ہیں، سر پر تیار امامہ لگا دیتے ہیں اور وہ نماز پڑھا لیتے ہیں۔ نماز سے سلام گرانے کے بعد پھر یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر وہ باہر نکل کر کے آ جاتے ہیں۔ نماز کے بعد دیکھا کہ وہاں تسبیح خاتمی کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، پورے مجمع میں سنت پڑی پابندی تھے، اور پھر امام صاحب نے کہا سبحان اللہ تو سب نے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھی، پھر امام صاحب نے کہا الحمدللہ سب نے 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھی، پھر امام صاحب نے کہا اللہ اکبر تو سب نے 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھی، پھر 100ویں مرتبہ میں امام صاحب نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، پھر امام صاحب نے کہا آیت الکرسی تو پورے مجمع نے آیت الکرسی پڑھی، اور اس کے بعد اجتماعی دعا ہوئی۔ وہاں پر یہ چیز دیکھنے میں آئی، یہ چیز ہم نے ازبکستان میں دیکھی، اور اس سے پہلے استنبول کے سفر میں بھی یہ چیز دیکھی کہ نماز کے بعد مجمع بیٹھا رہتا ہے اور امام صاحب قرآن مجید کی چند آیتیں سناتے ہیں، بہترین مصری انداز کے اندر چند آیت پڑھی جاتی ہے، پورا مجمع دھیان سے قرآن سنتا ہے اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے، پھر لوگ مسجد سے نکل کر کے باہر جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کی زیارت کے بعد ہم لوگ مسجد سے باہر نکلے، وہاں کے لوگوں سے، امام صاحب سے اور بھی حضرات سے ملاقات ہوئی، ہم مسجد سے نکل کر کے باہر آئے۔ آگے ہمارا سفر تاشکند ہی کے اندر ایک دوسری جگہ کے اوپر ہم پہنچے جس کا نام تھا مدرسہ کوکل داس۔ یہ نام ہندوستانی انداز کا کچھ ہم کو معلوم ہوا کہ یہ مدرسہ کوکل داس، اس کو دیکھنے کے لیے ہم پہنچے۔ بتایا گیا کہ پورے ملک کے اندر یہ 2 مدرسے ایسے ہیں کہ جس میں اس وقت کے اوپر اسلامیات کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں ایک یہ مدرسہ ہے مدرسہ کوکل داس، اور دوسرا مدرسہ میر عرب، جس کا آگے بخارا کے تذکرے میں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ چونکہ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا تھا، مدرسہ بند تھا، لیکن مدرسے کے نائب مدیر سے ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں ہدایہ بھی پڑھائی جاتی ہے، بخاری بھی پڑھائی جاتی ہے۔ نصاب وغیرہ معلوم کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ 35% یہاں اسلامیات کی تعلیم ہوتی ہے، باقی اس میں اکثریت دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، پھر بھی اس کا نام رکھا گیا ہے کہ یہ ایک دینی مدرسہ ہے۔ ہم اس مدرسے کو دیکھنے کے بعد باہر نکلے۔ یہاں بیچ میں ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب ہم کفال شاشی کے مدرسے، کفال شاشی کے مزار سے باہر نکلے اور وہاں کے پورے الامام کمپلیکس کو دیکھ کر کے باہر نکل رہے تھے تو 2 نوجوان ہم کو ملے، وہ بھی اسی مدرسے کے طالب علم تھے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کو کچھ عربی آتی تھی، ان سے عربی میں بات چیت ہوئی۔ اس میں سے ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ شیخ میں یہ چاہتا ہوں کہ سہائے سکتہ، بخاری مسلم، ترمذی وغیرہ، ان کتابوں کو میں خریدوں، مجھے آپ پتہ بتلائیے کہ یہ کتابیں مجھے کہاں مل سکتی۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کے ملک کے کتب خانوں کے اندر یہ کتابیں نہیں ملتی؟ تو اس نے مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات بتائی کہ ہمارے ملک کے کتب خانوں میں سیاہ کتاب خریدنے کا ہمارے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ کہا کہ یہاں پر آپ کو مطبوعات کے نام سے جا بجا دکانیں دیکھنے کو ملے گی، اوپر لکھا ہوگا مطبوعات، لیکن وہاں پر ایک بھی اسلامی کتاب آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ کا سہائے سکہ خریدنے اور دیکھنے کے لیے ہم ترستے ہیں۔ جب ان نوجوانوں نے یہ سوال ہم سے کیا تو رونا آ گیا کہ اللہ، جس سرزمین کے اوپر یہ اہم اہم کتابیں لکھی گئی، آج اس سرزمین کے اوپر اس کتابوں کو ملنے اور دیکھنے کا بھی لوگوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ پھر ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے، کافی دیر ہو چکی تھی، تقریباً شام کو 4 بج رہے تھے، ہم کھانا کھانے کے لیے ہوٹل پہنچے۔ یہ جو ہوٹل تھا اس کا نام مہاراجہ ہوٹل تھا۔ تو یہ ہوٹل کا نام مہاراجہ سن کر کے پہلے ہمارے دل پر اثر ہوا کہ یہ تو ہمارا انڈین نام ہے، ہندوستانی نام ہے۔ ہمارے ٹور کے جو آرگنائزر تھے بھائی عبد الرحمان تھا، انہوں نے دوپہر کا کھانا اس دن اس مہاراجہ ہوٹل میں ہمارا طے کیا تھا۔ اور عجیب بات میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ مہاراجہ ہوٹل میں ہماری دعوت بھائی عبد الرحمان صاحب کی طرف سے تھی۔ ہم نے ان کو بہت اصرار کیا کہ ہمارے ساتھ دلی سے بہت سارا کھانا ہم ساتھ لے کر کے چلے، ہم ہوٹل میں کھانا نہیں چاہتے، لیکن انہوں نے بہت اصرار کیا کہ نہیں، آج آپ کو ہماری دعوت کھانی کھانی۔ اور وجہ یہ تھی کہ کچھ باتیں جو میں دکھ کے آپ کے سامنے نہیں بول سکتا، کہ جب یہاں سے سفر شروع کرنے سے پہلے ان سے ٹیلی فون کے ذریعے سے جب مسلسل ہمارے روابط ہو رہے تھے، تو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسی انداز کی گفتگو کی جس سے ہم لوگ حیران رہ گئے۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ جو آنے والا قافلہ ہے یہ علماء اور ہندوستان کے مشائخین کا قافلہ ہے، تو پھر وہ بہت ہی ادب اور اکرام کے انداز میں بات چیت کرتے تھے۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ آپ حضرات جس دن یہاں پہنچیں گے اس دن پہلی دعوت میں کروں گا۔ ہم نے ان کو بہت سمجھایا کہ ہمارے ساتھ بہت کھانا ہے، آپ بھی ساتھ کھا لیں، تو وہ یہ سمجھے کہ شاید میرے کھانے کے بارے میں ان کو کوئی شک ہوگا۔ تو بھائی عبد الرحمان نے آخر میں ہم سے کہا کہ میرے کھانے کے متعلق کوئی شک مت کرو، میں الحمدللہ عمرہ کر چکا ہوں۔ ایسے تو ہمارے یہاں نوجوانوں کو عمرہ اور حج کا ویزا نہیں ملتا، پورے ملک میں مشکل سے 5,000 حاجیوں کا ویزا آتا ہے، اور وہ بھی صرف بوڑھے لوگ حج میں جا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ میری حکومت میں بہت پہچان ہے، پہنچ ہے، تو میں الحمدللہ عمرہ کر چکا ہوں، اور ہمارے یہاں جو حج اور عمرہ کر لے وہ آدمی بہت ہی باعزت باکرامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو اپنے عمرے کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، آپ میری دعوت کو نہ ٹھکراؤ اور میری دعوت کو قبول کر۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو ہم ان کی دعوت کے اوپر مہاراجہ ہوٹل میں پہنچے۔ جب ہم دلی سے چلے تھے تو ازبک ایئر لائن میں ہمارے ساتھ 28 آدمیوں کا ایک اور قافلہ تھا، وہ سب ہندوستان کی ایک مشہور ٹریکٹر کمپنی کے ڈیلر لوگ تھے، اور ٹریکٹر کمپنی نے ان کو وہ ٹور اپنے خرچے کے اوپر کرائی تھی، اس میں سے ایک مسلمان بھی تھا۔ ہوائی جہاز میں ان سے کچھ بات گفت و شنید ہوتی رہتی تھی۔ جب ہم صبح میں کھانا کھانے کے لیے مہاراجہ ہوٹل پر پہنچے تو وہ 28 کے 28 آدمی جو رات کو ہوائی جہاز میں تھے ہمارے ساتھ، وہ بھی سب کے سب اس ہوٹل میں کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ہم کو ہندوستانی انداز کا کھانا مل گیا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہوئے، چائے وغیرہ کی محفل چل رہی تھی، تو میں جا کر کے اس ہوٹل کے جو مالک تھے وہ ایک ازبک نوجوان تھے، گریجویٹ تھے، اور اس ہوٹل کے اندر پکانے والے جو چیف کک تھے، صدر باورچی تھے، وہ ایک پنجابی تھے۔ میں نے ان کے ساتھ کچھ بات چیت شروع کی، وہ مجھے پوچھنے لگے آپ کہاں سے آئے، میں نے بات چیت تفصیلات ان کو بتائی۔ پھر مجھے پوچھنے لگے کہ آگے کا آپ کا پروگرام کہاں کا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات میں آپ کو درد کی سنانے جا رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آج اتوار کو شام کی فلائٹ سے ہم لوگ ترمیز جائیں گے, اس لیے کہ ترمیز کافی دور ہے, وہاں سے ہوائی جہاز سے تقریباً 1.5 گھنٹے لگتے ہیں تاشکند میں, کہاں آج شام ترمیز جائیں گے. تو وہ ہم کو بہت ہی حیرت سے بہت تعجب سے پوچھنے لگے, آپ ترمیز کیوں جا رہے ہیں؟ یہ سوال اس بزرگ نوجوان نے کیا تو میرے دل کو اس سوال سے ہلا دیا کہ آپ ترمیز کیوں جا رہے ہیں. میں نے کہا اے اللہ, جس ملک میں امام ترمذی جیسے آدھی مقام انسان پیدا ہوئے اور جن کا علمی احسان پوری دنیا کے اوپر ہے اور دنیا کا بچہ بچہ امام ترمذی سے واقف ہے, آج ترمذی شہر جس ملک میں واقف ہے, اس ملک کے گریجویٹ نوجوان کو یہ معلوم نہیں کہ ترمذی شہر کیا ہے, یہ لوگ کیوں وہاں جانا چاہتے ہیں. اس لیے کہ آج کل ازبکستان ملک کو تفریح گاہ بنا دیا گیا ہے, عیاشی کا اڈہ ظالموں نے بنا رکھا ہے, لوگ وہاں عیاشی کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی جو تفریح گاہ کی جو لسٹ ہے اس میں کہیں بھی ترمذی آتا نہیں ہے. اسی لیے جب ہم ہندوستان سے روانہ ہونے سے پہلے ازبکستان کے جن جن شہروں میں جانا چاہتے تھے, اس شہروں کی تعین میں بھی ہماری ان سے بہت لیتے ہوئی کہ ہم لوگ یہاں نہیں جائیں گے, ہم یہاں جائیں گے, یہاں جائیں گے, یہاں نہیں جائیں گے, چونکہ وہ تو پوری تفریحی اعتبار سے پورا پروگرام بناتے ہیں, اور ہم لوگ جو ہے مقامات مقبرہ کا اکابرین کی یادگار جگہوں کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتے تھے, اس لیے ہم نے ایکسٹرا اس کے اندر ترمذی لگوایا تھا. تو اس نے پوچھا کہ آپ ترمذی کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر میں نے بیٹھ کر کے اس کے سامنے امام عالی مقام امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کی کتاب کا تعارف کرایا, تو بہت حیرت سے بیٹھ کر کے میری بات دنگ رہ کر کے سن رہا تھا, اور پھر اس نے پوری بات سنی ترمذی شریف کے متعلق, پھر اخیر کے اندر اس نے میرا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا اے اللہ, یہ ہمارے مسلمان نوجوان ہیں کہ جن کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے تک واقفیت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے برے دن ہمارے ملک کو نہ دکھلائے. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہم لوگ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر کے ایئرپورٹ پہنچے, وہاں ضروری کاروائی نماز وغیرہ ادا کر کے ترمذی کے ہوائی جہاز کے اندر ہم لوگ بیٹھے جو تاشکند سے ترمذی جانے کے لیے روانہ ہو رہا تھا. بہت چھوٹا سا جہاز تھا, مغرب کی نماز کا وقت ہوائی جہاز میں ہوا, ہم نے ان سے درخواست کی مغرب کی نماز کے لیے, تو پہلے تو انہوں نے معمول کے مطابق سختی سے کہہ دیا کہ نہیں آپ ہوائی جہاز میں بالکل نماز نہیں پڑھ سکتے. پھر ہوائی جہاز میں جو کرو تھے ان سے درخواست کی, تو انہوں نے ہوائی جہاز کا جو دم والا حصہ ہوتا ہے وہ دم والے حصے کو انہوں نے دروازہ کھول دیا اور یوں کہا ایک ایک ساتھی اندر جاؤ اور باری باری نماز ادا کرے. الحمدللہ سب نے مغرب کی نماز باری باری ہوائی جہاز کے دم والے حصے کے اندر ادا کی, اور الحمدللہ عشاء کے وقت پر ہم ترمذی شہر کے اندر اترے. جب ہوائی جہاز کے اسٹاف سے ہم اجازت لے رہے تھے کہ ہم کو نماز کی اجازت ہے, تو وہ ہم کو پوچھنے لگے حیرت سے کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں, اور یہ جو میں آپ کو بات بتلانے جا رہا ہوں یہ سوال جواب ازبکستان میں ایک جگہ نہیں 500 جگہ پر یہ سوال جواب ہم سے ہوئے ہیں. عجیب سوال ہے اور عجیب جواب ہے. یہ داڑھی, یہ کرتا, یہ اسلامی وضاحت, لباس, یہ سب چیزیں دیکھ کر کے ان کا پہلا سوال ہم سے یہ ہوتا تھا آئی یو مسلم, کیا آپ لوگ مسلمان ہیں؟ یہ سوال ہم سے ہوتا تھا. تو ان کے اس سوال سے دل کو ایک چوٹ لگتی تھی کہ آج مسلمانوں کے ملک میں اسلامی پہچان اجنبی ہو چکی ہے. وہ ہماری وضاحت دیکھ کر پوچھتے کہ آئی یو مسلم, آپ لوگ مسلمان ہو؟ پھر دوسرا سوال یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے. ہم نے ان کو ہوائی جہاز کے اسٹاف میں ایک دو لڑکی تھی, ایک دو لڑکے تھے, ان کو بتایا کہ ہم انڈیا سے آئے. تو جب ہندوستان کا نام بتایا, عجیب بات میں آپ کو آگے کی سنانے جا رہا ہوں, تو ہوائی جہاز کے اسٹاف کے ایئر کرو لڑکے لڑکی ہم کو یہ کہہ رہے ہیں انڈیا جہاں شاہ رخ خان اور راج کپور ہوا کرتے ہیں. یہ بات سنی تو پھر رونے لگا کہ اللہ ان نوجوانوں کو امام ترمذی معلوم نہیں ہے کہ کون امام ترمذی ہے, حالانکہ ہوائی جہاز تاشکند سے ترمذی جا رہا ہے لیکن ان کو ہندوستان کے ہیرو اور ہیروئن کے نام معلوم ہے کہ شاہ رخ خان اور راج کپور کون ہے ان کو معلوم ہے. انہوں نے اسی بنیاد کے اوپر ہم کو نماز پڑھنے کی اجازت دی. ہم عشاء کے وقت کے اوپر ترمذی شہر پہنچے, چونکہ یہ شہر ترمذی سرحد پر واقع ہے, بہت تفتیش وغیرہ ہوئی. ہوٹل میریڈین کے اندر ہم رات دیر سے پہنچے اور اس رات کا ہمارا اسی ہوٹل کے اندر قیام ملا. رات وہاں ایئرپورٹ کے اوپر ہمارے ٹور آرگنائزر بھائی عبدالرحمان کے نمائندے ترمذی شہر میں بھائی منصور نام کے, وہ ہمارے استقبال کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر آ چکے تھے گاڑی لے کر کے. ہم لوگ میریڈین ہوٹل پہنچے, رات کو قیام کیا, فجر میں ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ ترمذی شہر سے نکلے. ہم نے پوچھا کہ آج سب سے پہلے ہماری زیارت میں کیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے ہم ترمذی شہر کے بارے حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر جائیں گے. ترمذی شہر سے ہم باہر نکلے, یہ پورا ترمذی شہر آب و دریا ندی کے کنارے کے اوپر واقع ہے, جس کا اسلامی نام حدیث میں جیحون آیا ہے. جن چار ندیوں کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ یہ جنت کی نہریں ہیں, اس میں سے ایک جیحون ہے جس کا آج کل وہاں نام آب و دریا ہے, اور یہی وہ نہر اور دریا ہے جس کی وجہ سے ہمارے فقہائے احناف کا ایک طبقہ علماء ماوراء النہر کے نام سے پہچانا جاتا ہے. یہی نہر یہی ندی ہے کہ جس کے اس طرف سے علماء ماوراء النہر کہے جاتے ہیں, یہی جیحون ندی ہے, یہی آب و دریا ہے. اسی کے کنارے کے اوپر یہ ترمذی شہر واقع ہے. ہم روڈ پر سے آب و دریا ندی کو کی زیارت کرتے کرتے آگے بڑھ رہے تھے, راستے میں بدھ مذہب کے ماننے والوں کے بہت سے مندروں کے کھنڈرات ہم دیکھ رہے تھے, ان کے پیگوڑا کہے جاتے ہیں. ان پیگوڑا کو ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے, تحقیق سے پتا چلا کہ اس ملک کے اندر کسی زمانے کے اندر بدھ مذہب عام رہا ہے, اور بتایا گیا کہ ہندوستان سے بدھ مذہب افغانستان آیا, افغانستان سے ازبکستان آیا, اور ازبکستان سے ہی یہ مذہب چین اور اس کے اطراف میں پھیلا ہے. اور بہت سارے پیغوڑے ٹوٹے ہوئے, اس کے کھنڈرات ہم نے راستے کے اوپر دیکھے. آگے چلتے ہوئے ہم لوگ ایک جگہ پر پہنچے, بہت وسیع اور احاطہ تھا. بتایا گیا کہ یہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا یہ احاطہ ہے. بہت مختصر لفظوں میں حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ کو بتلاؤں گا. ان کا مشہور نام تو حکیم ترمذی ہے, پورا نام ابو عبداللہ محمد ابن علی ابن بشیر ابن ہارون ہے. علی اختلاف الاقوال ان کی پیدائش سن 205 ہجری کے اندر ہوئی اور وفات سن 330 ہجری کے اندر ہوئی. 320 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. عمر 115 یا 120 سال کی انہوں نے پائی. اور یہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے نوادر الاصول فی معرفت احادیث الرسول. اس کا جدید نسخہ ہمارے جامعہ کے کتب خانے کے اندر بھی موجود ہے. یہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مشہور و معروف اسی دور کے بزرگ گزرے ہیں, اور جہاں پر ان کا مزار ہے یہ سلطان آباد نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں رہا تھا. کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ بہت ہی بڑا شہر تھا, لیکن چنگیز خان نے جب حملہ کیا, چنگیز خانی فتنے کے دور کے اندر اس سلطان آباد شہر کو پورا ویران اور کھنڈر کر دیا گیا, اور یہاں قتل عام کیا گیا, شہر کو بالکل ویران کر کے ختم کر دیا گیا. ہم احاطے کے اندر داخل ہوئے, ایک طرف میوزیم ہے جس کے اندر پرانے زمانے کی بہت ساری یادگار چیزیں بھی ہیں اور بہت بہترین خوبصورت باغیچہ بھی ہے. آگے چلتے چلتے ہم حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے پاس پہنچے. مسجد ایک طے خانے کے اندر ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے طے خانے کے اندر اسپتال بنایا تھا اور طے خانے کے اندر وہ مریضوں کو داخل کرتے تھے. جس زمانے میں دنیا کے اندر ایسے اسپتال کا کوئی تصور نہیں تھا, حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے طے خانے کے اندر یہ اسپتال بنایا تھا جس میں مریضوں کو وہ باقاعدہ داخل بھی کرتے تھے. وہیں پر ان کی مسجد بھی ہے اور وہیں پر ان کا مزار بھی ہے. مسجد اور مزار کے پاس عیسیٰ ثواب کا ایک عجیب و غریب طریقہ دیکھا ہے. وہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگ بیچارے قرآن مجید کی تلاوت سے بالکل واقف ہوئے, قرآن پڑھنا ہی لوگوں کو آتا ہے. آگے میں اس پر آپ کو مزید بات چیت کروں گا. تو وہاں پر یہ طریقہ ہے کہ مزاروں کے اوپر مجاورین بیٹھے رہتے ہیں, مجمع آتا رہتا ہے جس میں اکثریت عورتوں کی ہوتی ہے. عورتیں آتی ہیں, 25-50-100 عورتیں جمع ہوتی ہیں, مجاور ایک آیت پڑھتے ہیں, سب لوگ سنتے ہیں, پھر اس کا ایصال ثواب صاحب قبر کو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دعا کی جاتی ہے اور دعا کے بعد مجاور صاحب کو جو نذرانے دینے ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں. یہ وہاں کا ایصال ثواب کا عام طریقہ ہے. ہم باہر نکلے, بتایا گیا کہ سامنے ان کی ذکر گاہ ہے جہاں وہ ذکر کیا کرتے تھے. یہ عجیب و غریب ان کی ذکر اور مراقبے کی جگہ ہے حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی. تقریباً 35 سیڑھی اتر کر کے ہم نیچے گئے زمین میں. بالکل کچی یہ جگہ ہے, آج بھی بالکل ویسی ہے. میں تو اس کو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سمجھتا ہوں کہ 1100-1200 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی تعمیر نہیں, بس مٹی رکی ہوئی ہے اور نیچے گھڑا ہے. اس گھڑے کے اندر ہم لوگ اترے, ابھی اوپر اس کے اوپر کچھ چھت بنائی گئی ہے. ہم دھیمے دھیمے نیچے اترے. اترنے کے بعد دیکھا کہ وہاں پر پانی ہے. بتایا گیا کہ جب حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 63 سال کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے یہ اپنی خلوت گاہ بنوائی تھی زمین کے اندر, اور 57 سال تک اس خلوت گاہ کے اندر انہوں نے ذکر اور مراقبہ کیا ہے. اور ذکر کے عجیب و غریب آثار اور برکات اس طریقے سے ظاہر ہوئے کہ ایک مرتبہ وہ رمضان کے مبارک مہینے میں ذکر میں مشغول تھے, قدرتی طور پر وہاں پانی نکل آیا ہے. اور وہ پانی کہتے ہیں کہ آج تک ہر سال رمضان کے مہینے کے اندر وہ پانی نکلتا ہے, اور جب رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ پانی خشک ہو جاتا ہے. ہم چونکہ شوال کے مہینے میں گئے, ہم کو بھی اس پانی کے دیدار کی, اس کو پینے کی اور چہرے پر لگانے کی سعادت ہم کو بھی حاصل ہوئی. اندر روشنی بھی نہیں آتی. 57 سال تک انہوں نے اس جگہ کے اوپر اللہ کا ذکر اور مراقبے کے اندر مشغول رہے. جب ہم باہر نکلے تو وہاں پر بھی ایک دوسرے مجاور صاحب بیٹھے تھے, اور وہاں بھی 50-60 عورتوں کا آنا جانا, ذکر تھے اور ایصال ثواب دعا کا سلسلہ جاری تھا. تو وہاں کے جو مجاور صاحب تھے, ہم ان کے پاس جا کر کے بیٹھے تو انہوں نے حضرت دامت برکات ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر کے انہوں نے خود درخواست کی کہ اب دعا آپ کرائیں گے. تو حضرت نے وہاں پر پرسوز دعا کروائی جس میں بہت بڑا مجمع اس دعا اور آمین کے اندر شامل ہوا ہے. ہم ان سب چیزوں کی زیارت کرنے کے بعد حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اور ان کی خانقاہ اور ان کے اسپتال کے احاطے سے باہر نکلے, اور پھر گاڑی میں سوار ہوئے شیر آباد جانے کے واسطے. شیر آباد یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں امام عالی مقام امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں. تقریباً 20 کلومیٹر ہماری گاڑی چلی ہوگی. روڈ کے اوپر ایک عالیشان گیٹ آیا. عالیشان گیٹ کا مطلب اونچا ایک گیٹ بنا ہوا تھا. ہماری گاڑی اس گیٹ کے اندر داخل ہوئی, پھر ایک کچے راستے کے اوپر چلنے لگی. تقریباً ڈیڑھ دو کلو میٹر ہماری گاڑی کچے راستے پر چلی ہوگی کہ ایک بڑے قبرستان کے اندر ہم داخل ہوئے جس میں چاروں طرف دور دور پہاڑیاں تھیں, کھیت تھے, قبریں تھیں اور عجیب سناٹا تھا. دور دور تک کوئی انسان کوئی آبادی وہاں پر نظر نہیں آتی تھی. بتایا گیا کہ اسی قبرستان کے بیچ میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں. ہم گاڑی سے اتر کر کے ایک چھوٹی سی مسجد وہاں ہے وہاں گئے, سب نے چاش کی نماز پڑھی اور مسجد ہی کے متصف امام ترمذی رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں. مسجد کے باہر ایک پتھر کے اوپر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے حالات کندہ کیے گئے ہیں. ہم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے پاس سب کے سب بیٹھ گئے اور حضرت دعوت برکات ہم نے ترمذی شریف کا پہلا صفحہ پورا پہلا باب اور اس کی حدیثیں بعد میں جو عبارتیں ہیں وہ پورے ایک صفحے تک کی عبارت تلاوت فرمائی ترمذی شریف کی. جب حضرت نے خطبہ شروع کیا اور اس جملے کے اوپر پہنچے بسند المتصل منا الى الامام الامام الحافظ الحجة ابو عیسیٰ ترمذی, اس وقت سب کی آہ نکل گئی اور سب کو بے اختیار زار و قطار سب کا رونے کا سلسلہ شروع ہوا. پھر حضرت ترمذی شریف کی عبارت پڑھتے پڑھتے جب باب پورا ہوا اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو تذکرہ فرماتے قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح, اس پر پہنچے تو پھر کوئی بھی اپنے رونے کو قابو نہیں کر سکا اور سب دھاڑے مار مار کر کے اس موقع کے اوپر رونے لگے اور عجیب ایک گریا اور زاری کا تمام وہاں پر بن گیا. پھر جب ترمذی شریف کا تقریباً ایک صفحے کی عبارت کی تلاوت ہوئی تو پھر حضرت دعوت برکات ہم نے دعا شروع کی اور اس دعا میں سب کو بہت رونا آیا, خاص طور پر اس بات کے اوپر ہے اللہ جس طرح زمین بابرکت سے پوری دنیا کو علوم نصیب ہوئے, علم حدیث نصیب ہوئے, آج اس طرح زمین کے انسان کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں, ان کے لیے خوب دعائیں نکلی, خوب دعائیں ان کے لیے کی گئی. ہم لوگوں نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو اشارے ثواب کیا. حضرت امام ترمذی کا پورا نام اور ترمذی شریف کی بات حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر لکھی گئی ہے. نام ابو عیسیٰ محمد, ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی السلمی, یہ پورا نام بھی ان کے مزار مبارک کے اوپر کندہ ہے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب پانی پورا والوں نے ایک فارسی میں شعر پڑھا, بڑا عجیب شعر تھا. چونکہ ابھی ہم قفال شاشی کا مزار دیکھ کے آئے تھے, حکیم ترمذی کا مزار دیکھ کے آئے تھے, اس کے مقابلے میں امام ترمذی کے مزار کو بالکل سناٹا تھا. نہ عورتوں کی بھیڑ, نہ مردوں کی بھیڑ, نہ کوئی زیارت کرنے والا, کوئی دیکھنے والا. اس فارسی شعر کا ترجمہ یہ تھا, ہم غریبوں کی قبر کے اوپر نہ پھول ہے نہ چراغ ہے, نہ کوئی رونے والا ہے نہ کوئی آنے والا ہے, نہ کوئی چراغ ہے کہ اس کے اوپر پروانہ جل کر کے گرے, ایسے ویرانے کے اندر ہم سو رہے ہیں. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر سے پھر ہم لوگ باہر نکلے. عجیب دل کے اوپر کیفیت کا سما تھا. مزار مبارک سے باہر نکل کر کے ہم روڈ پر آئے اور گاڑی میں بیٹھے, بھوک اور پیاس بھی لگی ہوئی تھی. ایسے تو چند قدم آگے چلے تو ایک جگہ کے اوپر ایک گاڑی تھی جس میں کھیت کے تازے تازے خربوزے اور تربوز بیچے جا رہے تھے. ہم نے فوراً گاڑی رکوا دی اور سارے حضرات وہاں ایک طرف شہتوت کے درخت کے جھنڈ کے جھنڈ کے لائن لگی ہوئی تھی اور بہترین منظر تھا کھیتوں کا. تازے تازے گیہوں ابھی کٹے ہوئے تھے, دور دور تک ایک بہت پیارا منظر تھا. خربوزے اور تربوز بیچے جا رہے تھے, ہم وہاں رک کر کے کھانے کے لیے بیٹھ گئے. آپ یقین مانیے زندگی بھر میں اتنے میٹھے, اتنے نرم اور ملائم اور اتنے زیادہ رس سے بھرے ہوئے نہ تربوز کھائے نہ خربوزے کھائے. عجیب و غریب قسم کے خربوزے اور تربوز, میں اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا. رس سے بھرے ہوئے اور مٹھاس بھی عجیب و غریب, ایسا لگتا تھا کہ شکر اس کے اندر گھلی ہوئی ہے, ایسی عجیب مٹھاس تھی. سارے حضرات اس کو کھانے میں لگ گئے, نہ جانے کتنے خربوزے اور تربوز ہم لوگ کھا گئے. اور اخیر کے اندر میں نے پوچھا کتنی قیمت ہوئی, تو قیمت سن کر کے بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے حساب سے $1 کے اندر اتنے سارے خربوزے اور تربوز کھائے. $1 یعنی آج 64 روپے کا بھاؤ چل رہا ہے, اتنے میں تقریباً 12 یا 13 خربوزے اور تربوز ہم لوگ کھا رہے ہیں, اور وہ بھی اتنی بڑی بڑی سائز کے ہیں, عجیب و غریب شیرین اور میٹھے. مولانا رحمت اللہ صاحب کی زبان سے ایک بات نکلی, واقعہ اور حقیقت ہے کہ وہی بات صحیح تھی کہ یہ امام عالی مقام امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ہماری دعوت ہے. یہ واقعہ تھا کہ پھر اتنے میٹھے اور اتنے عجیب خربوزے اور تربوز پورے ازبکستان کے سفر میں ہم نے بہت کھائے, دنیا کے دوسرے ملکوں سے واقعاً زیادہ میٹھے, لیکن جو مٹھاس جو لذت جو رس امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے باہر خربوزے اور تربوز میں کھائے, وہ پھر پورے ملک کے سفر میں دوسری جگہ پر ہمیں وہ لذت محسوس نہیں ہوئی. ہم لوگ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حضرت نے مجھے فرمایا کہ وہ تو بات دراصل یہ کہ امام ترمذی کے مزار پر کوئی آتا جاتا نہیں, ہم آئے اس لیے جو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ہماری دعوت کر دی. ہم لوگ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد گاڑی میں سوار بچے, تازہ ہونے لگی کہ نصب تو یہاں سے بالکل قریب ہے, اور شمس العلم علامہ حلوانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو گئی کہ نصب اتنا قریب ہے. اب اس جگہ میں جب ہم داخل ہوئے جو حضرت ابو بکر کی جگہ کی یاد سے بنائی گئی تھی تو وہاں ایک چھوٹا سا میوزیم بھی تھا. اس میوزیم کے اندر دو کتابیں ہم نے دیکھی. وہ کتاب ایک تو اس کے اندر قطبی شریف تھی اور وہ قطبی شریف کی چیز جو تھی وہ فرنگی محل لکھنؤ کی مطبوعات تھی اور دوسری کتاب تھی نصاب الصبیان. یہ لکھنؤ کا مشہور کسی زمانے کا کتب خانہ نول کشور کی چھپی ہوئی. اب میں نے وہاں پر جو نگران لڑکیاں تھیں ان سے بات چیت کی کہ یہ کتاب جو آپ کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہے یہ انڈیا کی چھپی ہوئی ہے ہندوستان کی. تو وہ حیرت میں کہ انڈیا میں کا یہ کتاب تو ہمارے یہاں لکھی گئی ہمارے یہاں کی اور انڈیا میں کیسے چھپ گئی. ان کے ساتھ پھر ڈسکس اور بات مباحثہ وغیرہ ہونے لگا. بہرحال یہ دو کتاب ہم نے وہاں سے دیکھی اور پھر ہم لوگ وہاں سے آگے بڑھے. راستے کے اندر بہت ہی خوبصورت رنگ کے عجیب و غریب مختلف رنگ کے پہاڑ دیکھتے ہوئے اور ازبکستان کی اصلی دیہاتی زندگی کا نظارہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے تھے. بعض جگہ کے اوپر پہاڑ ایسے عجیب تھے جیسے کہ باقاعدہ دیوار بنائی گئی ہو, یعنی کسی انسانوں نے بنائی ہو ایسی دیوار کے اثرات کے پہاڑ. جب وہ پہاڑ دیکھے تو گاڑی کے اندر ایک چیز سے اس کو مسئلہ چھڑ گیا کہ ستیزل کرنے کہاں پر واقع ہے. اس لیے کہ ستیزل قرآن میں مولانا سہالی رحمۃ اللہ علیہ نے ستیزل کرنے کے متعلق جو مختلف رائے لکھی ہے اس میں سے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ روس کے علاقے کے اندر یہ دیوار کے امکان نہیں. تو یہ بات چھڑ گئی کہ یہ اب اس سفر کے اندر ہم نے دیکھا کچے پتھر کے بنے ہوئے مکانات, گدھے اور کچر کے اوپر لوگ سواری کر رہے. راستے میں ایک جگہ کے اوپر دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر ٹرین کا انجن ہے, پہاڑ کے اوپر ٹرین کا انجن رکھا ہوا ہے. تو بتایا گیا کہ یہ روسی حکومت کے زمانے کے اندر کسی ٹرین کا یہ انجن تھا, اس کو یادگار کے طور کے اوپر انہوں نے پہاڑ کے اوپر رکھ کر کے اس کی یادگار بنا دی. راستے میں ایک جگہ کے اوپر ہم ظہر کی نماز کے لیے رکے تھے. وہ واقعہ بڑا عجیب ہے. بالکل دیہاتی انداز کا ایک گاؤں تھا, سیدھی سادی وہاں زندگی تھی. ظہر کی نماز پڑھنی تھی, ہم رکے اور ایک مسجد کے اندر ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے. بالکل پرانے انداز کی, وہاں کا وضو خانہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا, سیدھے سادے انداز کا. نماز کے لیے گئے تو امام صاحب فوراً آ گئے. بات چیت کے بعد پتہ چلا کہ وہ امام صاحب کے والد کوئی بڑے عالم تھے, ان کے دادا بھی بڑے عالم تھے اور ان کے دادا مرحوم کی یاد میں انہوں نے یہ مسجد بنا رکھی ہے. اور وہ امام صاحب چند صورتوں اور آیتوں کے وہ حافظ تھے, کچھ قرآن پڑھنا بھی وہ جانتے تھے. ہم نے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی, پھر امام صاحب نے تھوڑی چند آیتیں قرآن کی سنائی اور انہوں نے پھر حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ میرے والد اور میرے خاندان کی حصہ ثواب کے لیے دعا کروا دیجیے. حضرت نے وہاں بیٹھ کر مسجد میں پرسوز دعا کروائی. ہم نے دھیرے سے ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے بچوں کو تو کم سے کم قرآن پڑھائیے, اس چھوٹے سے دیہات کے اندر تو آپ قرآن کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیجیے, یہاں پر کہیں قرآن کی تعلیم کا رواج نہیں ہے. تو اس امام صاحب نے بہت درد سے کہا کہ معاف کیجیے, ہمارے ملک میں ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن کی پڑھا سکتے ہیں, ہمارے اوپر قانونی پابندی ہے, ہم محروم ہیں قرآن مجید کی تعلیم سے, آپ دعا کر دیجیے. ان کی اس درد بھری بات کو سن کر کے پھر ہم گاڑی میں سوار ہو کر کے آنے کے لیے کافی رات ہم لوگ بخارا پہنچے. رات کافی دیر ہو چکی تھی بخارا پہنچے. ہمارے قیام کے لیے جو ہوٹل تجویز کی گئی تھی وہاں جانے کے بعد ہم کو پتا چلا کہ الحمدللہ بہت ہی ہم لوگ خوش نصیب ہیں, جس جگہ کے اوپر ہماری ہوٹل ہے یہ وہی محلہ ہے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا محل ہے. جہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے, آپ کا خاندان جہاں تھا وہی محلے کے اندر الحمدللہ یہ ہوٹل واقع ہے. پھر دوسری بات یہ پتا چلی کہ اس ہوٹل کے بالکل سامنے, کیونکہ رات کے اندھیرے میں سب چیزیں زیادہ نظر نہیں آ رہی تھی, کہ وہ مسجد ہے جس کو مسجد جامع امام بخاری کہا جاتا ہے. جس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہ جانے کتنی مرتبہ زندگی میں صحیح بخاری کا درس دیا ہوگا کہ وہ مسجد بالکل ہوٹل کے سامنے ہے اور مدرسہ میر عرب وہ بھی بالکل اس مسجد کے سامنے ہے. یہ مدرسہ میر عرب ازبکستان کا وہ مدرسہ ہے کہ کمیونسٹوں کے آنے کے بعد جب تمام ممالک کے اندر دینی تعلیم کے اوپر پابندی ہو گئی تو اس مدرسے کے اندر کچھ نہ کچھ دینی تعلیم پورے ملک تمام ممالک میں یہی ایک واحد مدرسہ تھا کہ جہاں کچھ نہ کچھ دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا ہے. اس کو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی کرامت سمجھنا چاہیے کہ کمیونسٹوں کے ظلم و تشدد کے دور میں اس ایک مدرسے کے اندر کچھ نہ کچھ دینی تعلیم کا سلسلہ رہا. اس وقت پر پورے ازبکستان میں صرف دو مدرسے ہیں, ایک مدرسہ میر عرب اور ایک جو تاشکند میں مدرسہ گوگل جال ہم نے دیکھا, وہاں کچھ نہ کچھ دینی تعلیم ہو رہی ہے, باقی پورے ملک کے اندر کہیں بھی دینی تعلیم نہیں ہو رہی ہے. ہم رات دیر ہوٹل ہی میں ہم نے نماز ادا کی اور صبح صبح کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوت سرکار کروں مولانا رحمت اللہ صاحب اور راجستھان سکھر کے مولانا محمود صاحب سکھر والے یہ حضرات نماز پڑھنے گئے فجر کی, تو ایک عجیب کرامت سامنے آئی. وہ یہ ہوا کہ ہم راستے میں تذکرہ کر رہے تھے, مولانا رحمت اللہ صاحب سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا انور رسالہ اس ملک میں کہیں آتا جاتا نہیں ہے, پوری دنیا میں جاتا ہے. تو انہوں نے وہاں فون کیا اور فون کر کے باری پورا پوچھا کہ بھائی اپنا انور رسالہ اس ملک میں کہیں آتا ہے, تو انہوں نے وہاں سے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے ایڈریس دیا کہ فون نمبر تو نہیں ہے, اس ملک میں ایک آدمی کے اوپر پورے ازبکستان میں انور رسالہ جاتا ہے. اتفاق کی بات, وہ انور رسالہ جہاں جاتا تھا وہ فرمانہ مرگنان جب صاحب ہدایہ رہا کرتے تھے وہاں کا ایڈریس تھا لیکن فون نمبر نہیں تھا. تو کہا اب کیسے اس آدمی کو تلاش کر. جب فجر کی نماز پڑھنے گئے تو ایک دکھ کی بات تو یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد میں درس دیتے تھے اس وقت وہ مسجد اتنی عالیشان ہے کہ تقریباً 20,000 آدمی اس میں نماز پڑھ سکے, اتنی عظیم شان وہ مسجد ہے. لیکن آگے دکھ کی بات میں آپ کو بتلاؤں, اس وقت نماز مسجد کے حیالت سلا والے ایک چھوٹے سے حصے میں نماز ہوتی ہے اور فجر کی نماز میں چار حصہ لکھے ہیں, چار نماز ایک فجر کی نماز, اس میں سے یہ حضرات, اس میں سے ایک تو نماز کے بعد جب گفتگو ہوئی تو عجیب کرامت کہ وہ انور رسالے کے خریدار جو مرگنان کے رہنے والے, مرگنان تو وہاں سے بہت دور ہے سینکڑوں کلو میٹر, وہی اس مسجد کے اندر نماز کے لیے موجود تھے. گفتگو کے بعد پتا چلا کہ یہی مولانا رحمت اللہ انور والے ہیں اور یہی ان کے خریدار اس ملک کے رہنے والے جو ہیں. وہ کسی زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب دعوت سرکار کو حکم العالیہ سے پی وی سی پڑھنے آئے تھے ازبکستان سے اور وہی انور کا رسالہ منگواتے. ہم نے فجر کی نماز ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہاں سے ہم لوگ نکلے کہ آج کن کن جگہوں کی زیارت کے لیے جانا ہے, تو مسجد دیکھنے کے لیے کچھ حضرات تیار ہو رہے تھے تو حضرت مفتی صاحب دعوت سرکار کو ہوں اور مولانا رحمت اللہ صاحب اور میں, ہم تین حضرات امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مسجد کو دیکھنے کے لیے گئے. مسجد کے بیچ میں ایک چبوترا بتایا گیا, کہا کہ اس چبوترے کے نیچے ایک کنواں ہے اور اس کنویں کے اندر جب چنگیز خان کے دور کے اندر حملے ہوئے تو جب اس مسجد کے اندر سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا تو ان تمام شہداء کو اس کنویں کے اندر ڈالا گیا اور اس کے اوپر یہ چبوترا جو ہے بنا دیا گیا. وہ چبوترا اس مسجد جامع امام بخاری کے صحن کے اندر واقع ہے. ہم اس چبوترے کے اوٹے کے اوپر بیٹھے, مولانا رحمت اللہ صاحب نے حضرت سے درخواست کی کہ یہاں بیٹھ کر کے کچھ مذاکرہ ہو جائے. حضرت نے فوراً بخاری شریف کی پہلی حدیث کی تلاوت فرمائی اور تلاوت فرمانے کے بعد وہاں بیٹھ کر کے مختصر دعا اور حدیث شریف کی سند حضرت نے بیٹھ کر کے پڑھی کہ یہی مبارک جگہ ہے جہاں بیٹھ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہ جانے کتنے انسانوں کو بخاری شریف کا درس دیا. آج اس جگہ بیٹھ کر کے بخاری شریف کی پہلی حدیث دعا اور سند کی سعادت ہم کو حاصل ہوئی. وہاں سے نکلنے کے بعد ہم سب ساتھی تیار ہو کر کے گاڑی میں بیٹھ گئے کہ کہاں جانا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے سنا کہ بخارا کے باہر حضرت کعبہ احبار رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے, لہٰذا ان کے مزار کی زیارت کے لیے چلے گئے. تو شہر سے باہر کافی دور ہم ایک جگہ پر گئے, مسجد جگہ پر, وہاں حضرت کعبہ احبار رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بتلایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ رمزی مزار ہو اور جو ہے اس مزار کی زیارت کرنے کے بعد ہم شہر بخارا واپس آئے. جب شہر بخارا واپس آئے تو آج کی زیارت میں ایک اہم زیارت تھی شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, جو سلسلے نقشبندیہ کے بانیوں میں سمجھے جاتے ہیں. 618 ہجری کے اندر ان کی ولادت ہے اور 791 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے. ان کے مزار کے اوپر حاضری ہوئی. مولانا رحمت اللہ صاحب نے بتایا کہ ان کے خاندان کے ایک آدمی ڈاکٹر عاشق نقشبندی وہ سری نگر کے اندر رہتے ہیں. حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے اوراق اور اذکار حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب والد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان کے اندر جمع کیے ہیں. ان کی ایک کرامت بتائی کہ وہ ایک مرتبہ حج کے سفر میں گئے تو کسی جگہ ریگستان کے اندر وہ ٹھہرے ہوئے تھے, تو رات کو انہوں نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک لکڑی عنایت فرمائی. صبح میں جب وہ بیدار ہوئے تو واقعتا وہاں وہ لکڑی رکھی ہوئی تھی. اس لکڑی کو وہ ساتھ میں لے آئے اور لا کر کے یہاں انہوں نے اپنے خانقاہ کے پاس لگا دیا. تو بعد میں وہ شہتوت کا بہت بڑا درخت بن گیا ہرا بھرا, اور برسوں برس تک وہ ہرا بھرا درخت صدیوں تک سلامت رہا. اس وقت وہ درخت مر گیا ہے, ٹوٹ کر کے زمین پر گرا ہوا, لیکن اس کی پوری لکڑی وغیرہ وہاں پر موجود ہے. لوگ وہاں آتے ہیں اور عادت کے مطابق اس کے اندر سے کچھ چنکے ونکے توڑ کر کے برکت کے طور پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو پورا ان کے خانقاہ کا علاقہ ہے اس کو قصر عارفاں کے نام سے یاد کرتے ہیں. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے. کہا کہ اب ہم کو جانا ہے قاضی خان کے مزار کے اوپر. مشہور فقہ حنفی کے مفتی اور صاحب فتاوا قاضی خان کے مؤلف, جن کا نام حسن بن منصور اور جندی رحمہ اللہ تعالی, 592 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے. بتایا گیا کہ یہاں بخارا کے اندر ایک علاقہ ہے جس کو چار مینار علاقہ کہا جاتا ہے, وہاں قاضی خان کا مزار ہے. ہم قاضی خان رحمہ اللہ کے مزار کے اوپر پہنچے, وہاں پر بھی وہی حال, نہ کوئی زیارت کرنے والے, نہ کوئی سیاح, نہ کوئی آنے جانے والے, بالکل سناٹا. ایک محلے کے بیچ میں قاضی خان رحمہ اللہ کا مزار ہے, وہاں بیٹھے ایصال ثواب کیا اور پھر ہم لوگ وہاں سے نکل کر کے آئے. اس بخارا شہر کے اندر ایک عجیب بات یہ ہے کہ کسی زمانے کے اندر 130 مدارس تھے, لیکن آج ان تمام کے تمام مدارس کو اسکول کے اندر تبدیل کر دیا گیا کمیونسٹوں کی حکومت کے آنے کے بعد. اور 300 مساجد بخارا شہر کے اندر ہے. امام حسن بن منصور امام قاضی خان کے مزار کی زیارت کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے, ایک بہت بڑے قبرستان کو دیکھنے کے لیے گئے. اس قبرستان کے اندر سینکڑوں علماء اور مشائخین کے مزار ہیں. خاص طور پر جو کشش کی چیز تھی اس قبرستان میں وہ امام ابو حق کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. یہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے, اور حضرت نے تاریخ کی بنیاد کے اوپر مجھے بتایا کہ یہ بخارا اور اس کے علاقے کے سب سے پہلے عالم دین ہیں جن کی برکت سے اس علاقے کے اندر علم دین کی نشر و اشاعت ہوئی. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہوتے ہیں. ان کے مزار کے اوپر ہم لوگ پہنچے, وہاں پر ایک عجیب مسجد دیکھی جس مسجد کے گنبد کو دو حصوں میں بنایا گیا تھا, آدھا گنبد اونچا ہے اور آدھا گنبد نیچا ہے. یہ ایسے ایک ہی گنبد کے دو حصے اونچے نیچے ہو, یہ ایک عجیب فن تعمیر کا نمونہ ہم نے وہاں پر دیکھا. اور وہاں پر جو امام صاحب تھے اس امام صاحب سے بھی بہت ساری گفتگو اور بات چیت ہوئی. اس گفتگو کے دوران ہم نے ان سے بھی بات چیت کی قرآن مجید اور مکتب کی تعلیم کے سلسلے میں. تو آخر میں ہم کو یہ جواب دینے لگے, سوال کو سوال ہی رہنے دو, بہت سے سوالوں کے جواب ہم سے طلب مت کرو. اس ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم بہت سے سوالوں کے جواب ان کو نہیں دے سکتے. یہاں کون آدمی جاسوس ہو اور حکومت کو جاسوسی کر دے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یاد آپ ہم سے زیادہ اس سلسلے کے اندر گفتگو اور بات چیت ہی مت کرو. بہت اکرام سے وہ پیش آئے, ہماری گاڑی تک ہم کو چھوڑنے کے لیے آئے اور پھر ہم لوگ گاڑی کے اندر بیٹھ کر کے روانہ ہوئے. ابھی مشورہ ہوا کہ آگے کیسے جانا ہے, چونکہ بخارا سے اب ہمارا آگے کا سفر سمرکند کا ہے. یہ جو ہے منگل کا دن تھا, ہم لوگ اب آگے سمرکند کی طرف جانے کے لیے روانہ ہونے والے ہیں. پہلے مشورہ ہوا میں ٹرین سے جائیں, لیکن پھر میں نے دھیرے سے آہستہ سے کہہ دیا کہ اگر ٹرین سے جائیں گے تو ایک تو اہم زیارت چھوٹ جائے گی, اس لیے کہ ٹرین بخارا سے ڈائریکٹ سمرکند پہنچا دے گی. بائی روڈ جانے کے اندر ہی مزہ ہے, اس لیے کہ راستے کے اندر ایک دو اہم زیارتیں ہیں. الحمدللہ فیصلہ ہوا اور ہم لوگ بائی روڈ شام کے وقت پر کار سے سمرکند کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں جب ہم بخارا سے تقریباً 60 کلومیٹر آگے چلے تو سلسلے نقشبندیہ کے ایک اور بزرگ عبد الخالق غزوانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شہر میں پہنچے غزوان میں, اور ان کی خانقاہ کے اوپر حاضری ہوئی, ان کے مزار کے اوپر, ان کے خانقاہ مدرسہ مزار کا بہت بڑا وسیع حریف علاقہ, وہاں پر اطالِ ثواب دعائے مغفرت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہم گاڑی میں سوار ہو گئے. چند ہی کلومیٹر آگے چلے, وہاں راستے میں ایک اور قبرستان سے گزرنا تھا, وہاں پہنچے. ایک ٹیلے کے اوپر قبرستان تھا, اس قبرستان میں خواجہ بھائی جی گستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر ہم لوگ پہنچے اور وہاں پر دعایا اشارے ثواب مغفرت دعائے مغفرت وغیرہ سے فارغ ہوئے. وہاں بھی عورتوں کی بھیڑ تھی, دو چھوٹے چھوٹے معصوم معصوم لڑکے لڑکیاں, ہم نے ان کو قریب کرنے کی کوشش کی اور ہم نے ان کو کلمہ طیبہ پڑھانے کی کوشش کی. تو بہت دکھ سے میں آپ سے کہوں گا کہ اس پورے سفر کے اندر جتنے بھی مسلمان بچوں سے اور بچیوں سے ملاقاتیں ہوئی تو 90% بچے اور بچیوں کو کلمہ پڑھنا بھی آتا نہیں تھا, کلمہ بھی ان کو نہیں آتا تھا. پھر جب ان کو کلمہ پڑھانے کی ہم کوشش کرتے تو بہت مشکل سے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ پاتے تھے, محمد رسول اللہ والا جز پڑھنا بھی ان کے بس میں نہیں ہوتا تھا, کلمہ تک ان کو جو ہے یاد نہیں ہوتا تھا. حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہم لوگ گاڑی میں سوار ہوئے اور سمرکند کے لیے روانہ ہوئے. رات دیر سے ہم لوگ سمرکند پہنچے, منگل کی رات کو ہم سمرکند جا کر کے سو گئے. صبح کے اندر جب صبح ہوئی تو یہ گونج کا دن تھا. سمرکند کے اندر سب سے پہلا آج کے دن کا سب سے بڑا اشتیاق کا کام یہ تھا کہ ہرتن حاضر ہونا ہے, اور ہرتن میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اوپر حاضری دینی ہے. یہ آج کے دن کی سب سے زیادہ طلب اور تڑپ کی چیز تھی. صبح میں ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہرتن جو کسی زمانے میں سمرکند شہر سے باہر رہا ہوگا, اب تو سمرکند شہر اتنا وسیع ہو گیا کہ یہ ہرتن اس کے اندر آ چکا ہے. ہم لوگ روانہ ہوئے اور ایک شوق تھا, ایک عجیب آرزوؤں کے اور امیدوں کے ہم لوگ خواب دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے مزار کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے مزار کی جگہ پر پہنچے. یہ خرسن جو کسی زمانے میں دیہات رہا ہوگا, بخاری پڑھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے جب وہ خلق قرآن کا مسئلے میں آزمائش کے دور آئے, بخارا کے لوگوں نے آپ کو نکالا, سمرکند والوں نے آپ کو آنے سے آپ کے داخلے کے اوپر پابندی لگا دی, تو آپ خرسن میں اپنی خالہ جان کے یہاں پہنچے اور خالہ جان کے یہاں ہی زندگی کے آخری ایام گزارے اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا. غریبی کے اندر وطن سے دور اجنبی جگہ پر آپ جو ہے شہادت کی وفات پائے. ہم لوگ پہنچے, ایک بہت ہی بڑا وسیع احاطہ جیسے ہمارے جامعہ کا یا اس سے بھی ڈبل احاطہ, بہت ہی خوبصورت بنا ہوا. اور یہ بھی دیکھ کر کے پہلی گروپ کی بات یہ ہوئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالی مقام محدث کا مزار جس احاطے کے اندر واقع ہے آج اس کو تفریح گاہ بنا دیا گیا ہے. سینکڑوں عورتیں مرد اور کپڑے بھی ان کو ایسے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا, جیسے یوروپ کی کسی تفریح گاہ کے اوپر ہم گئے ہو اس انداز کے اندر لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. بلا مبالغہ نوجوان لڑکے لڑکیاں وہی سب کچھ کرتے ہیں جو کسی بیچ کے اوپر جا کر کے جو کچھ ہوتا ہے اس انداز کے اندر امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں سب کچھ لوگ اس انداز میں وہاں پر آتے ہیں. ہم آہستہ آہستہ داخل ہوئے تو دروازے کے دونوں کنارے کے اوپر بہترین ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی نہریں چل رہی ہیں, خوبصورت درخت ہے جس کی بیلیں ہیں اور بڑا حسین پرکیف منظر ہے. دل میں جی میں آگے بڑھے, پہلے ایک احاطہ آیا, اس احاطے کے اندر داخل ہوئے تو وہاں سے نظر آنے لگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا